سی کا دب فکا ہوتا تو پھر تو سارے کے سارے صحابہ کو کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جن کی بادری زبان عربی ہے ان کو فرمانے کے لیے تفقہوا فی الدین تاکہ وہ فقیہ بنے, کہ سیاستہ کا ترجمہ پڑھنا فقہ نہیں ہے, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا فقہ نہیں ہے. اگر کوئی ان ترجموں کو فقہ دین کی سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت اور احادیث کا منکر ہے. فقہ کا لفظی معنی زبان سے لکھا ہے اشک و الفتح, شک دو نقطوں والا کاف ہے, کسی چیز کو پھاڑنا یا کھولنا. بس صندوقچہ بند ہے اس کو کھول کر دکھایا جس میں کیا چیز ہے, اس کو فقہ کہتے ہیں. انار ہے, کیلا ہے, اس کا اوپر سے چھلکا اتار کے اندر جو چیز ہے اس کو نکال کر باہر کر لیا جائے تو اس کا نام فقہ ہے, لغت میں اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے, فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ میں کئی فرقے تھے. صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے نا, تو وہ فرقے کیا کیا تھے, کسی کو نام آتے ہیں؟ صحابہ میں یہ فرقے نہیں تھے جو آج ہیں. جیسے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو ملتان والوں کا کیمپ الگ ہوتا ہے, رحیم یار خان والوں کا کیمپ الگ ہوتا ہے, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان اور تعارف کی وجہ سے سفر میں زیادہ پریشانی نہ ہو. تو صحابہ بھی جب چلتے اس قوم کا الگ جماعت جا رہی ہے ایک جگہ اس قوم کی, کیونکہ اسی آیت کے آخر میں لفظ قوم آ رہا ہے نا, تو یہ اصل فرقے یہ نہیں تھے. اصل میں ہر قوم اپنی اپنی ایک پارٹی بنا کے جا رہی ہے تاکہ آپس میں سفر کی پریشانیوں سے آدمی پریشان نہ ہو. تو یہ نہیں فرمایا کہ مکے والے چار بیٹھ جاؤ یا مدینے والے پانچ بیٹھ جاؤ فقیہ بننے کے لیے, کیونکہ فقہ کی ضرورت ہر ہر قوم کو ہے, صرف مکے والوں کو نہیں, دیہاتوں بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر ہر قوم سب کتابوں میں کہ طائفہ کا بن ہوتا ہے ایک یا چند ایک, ایک یا, تو یعنی ہر قوم میں سے کم از کم ایک آدمی بیٹھ جائے جو فقیہ بنے. اب باقی جہاد پر چلے گئے, یہ فقیہ بننے بیٹھ گیا, جب یہ جہاد سے واپس آئیں گے یا یہ فقیہ بن کر اپنی قوم میں چلا جائے گا, اب ساری قوم کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. لیجرزرا قومہم اذا راجعوا الیہم لعلہم یحذرون, تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائے جب ساری قوم اس کی طرف رجوع کرے. اب قوم کے پاس قرآن ہے, لیکن ہر آدمی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ خود قرآن سے دیکھنا. ان میں بہت سے ہیں جن کو حدیثیں بھی یاد ہیں, لیکن ہر آدمی کو نہیں فرمایا کہ حدیث سے مسئلہ دیکھنا. یہ جو فقیہ پر مسلمان ہو تو انہیں قرآن حدیث کے بعد ایک تیسری بات مان لی ہے, اس لیے تو مسلمان نہیں رہا. چیزیں تو دو تھی اور تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے, توبہ کر, دوبارہ کلمہ پڑھ, اسلام لا دوبارہ. لیکن اللہ کے پیغمبر پاک نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ بہت خوش ہوئے, الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضى به رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, کس بات پر؟ یمن میں جا کر اجتہاد نبی نے کرنا ہے, امتی نے کرنا ہے. حضرت معاذ امتی ہے نا, اب اجتہاد امتی نے کرنا ہے اور اللہ کا شکریہ خدا کا نبی ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے کہ میرے امتیوں کو اس قوت سے نوازا کہ جس سے وہ دین کے تمام مسائل کو سمجھ سکتے. اس سے پتا چلا کہ اجتہاد اور قیاس سے اللہ راضی ہے, اللہ کا رسول بھی, ہم بھی, اور غیر مقلد ناراض ہے. اور صرف مجتہد وہ شخصیت ہے دنیا میں پورے اسلام میں کہ جس کی خطا پر بھی اجر ہے, اس کے ثواب پر دو اجر ہے اور خطا پر بھی ایک اجر ہے، اس پر تر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ مقام ہے وہی صدقہ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام حضرت حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات جو ہے ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ وہ دلیل شرعی کون سی ہے؟ امت کا اجماع، اگرچہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، سنت میں ان کا اینا نام، لیکن اجماع امت خود دلیل شرعی ہے نا۔ تو اس لیے ودودی اگر کہتا ہے میں مجتہد ہوں تو اس کا مجتہد ہونا ایک دعویٰ ہے، دلیل نہیں اس کے پاس، لیکن آئمہ اربا کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ پھر اس بیچارے کو اجتہاد کی تعریف بھی نہیں آتی، اجتہاد کرنا تو دور کی بات ہے نا، کہ اجتہاد کہتے کسے ہے اور اس کو مجتہد بننے کا شوق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب مجتہد جو ہے، یہ فقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ گویا تمام دینی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ سکولوں میں مضمون ہوتے ہیں جی، یہ حساب ہے، یہ دینیات ہے، یہ فلاں ہے، یہ جغرافیہ ہے، لیکن ایک کتاب اس کو گائیڈ کہتے ہیں جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو فقہ کیا ہے؟ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ قرآن کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، سنت کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، اجماع کے سارے احکام بھی فقہ بھی آ گئے، اور قیاس کے سارے احکام بھی فقہ بھی آ گئے۔ قرآن سے تو قرآن والے احکام بھی عام آدمی کو نہیں ملتے، ترجمے سے نہیں ملتے، سنت سے سنت کے احکام بھی ترجمے سے نہیں ملتے کسی کو۔ آپ حیران ہو کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھو میں مثال دیتا ہوں، آپ ہر نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، تو ورکعو کا لفظ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہ رکوع فرض ہے یا سنت، اس کا حکم کیا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب اس ورکعو کو ہم نے حملہ نبی سنت سے سمجھنا ہے، تو حضرت نے جب رکوع فرمایا تو رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، سنت کی تشریح ہے۔ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اپنے ہاتھ جو تھے وہ گھٹنوں پر رکھے، قبر سیدھی فرمائی، سر کو اعتدال سے رکھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر اٹھتے ہوئے سبح اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں، یہ کوئی آدمی لغت کی کتاب رکھ کر سامنے ورکعو کے لفظ سے نہیں نکال سکتا۔ یعنی ورکعو کے لفظ کو لغت دکھری سامنے رکھ لے اور سمجھے کہ لغت سے نکل آئے گا کہ جاتے اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے سبح اللہ لمن حمدہ بھی کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ صرف لغت جو ہے قرآن کی تشریح کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک جس کی تشریح فرمائیں گے اس کے ہم محتاج ہیں۔ کیونکہ جس کا قرآن، جس کا پیغام ہے، اسے خود فرمایا کہ اس کی تشریح اور تبیر میرا نبی کرے گا۔ آپ کو ایک آدمی رکا بھیجتا ہے اور ساتھ یہ بھی اس میں لکھتا ہے کہ کچھ باتیں جو واضح نہیں ہیں وہ اس لانے والے کو میں نے زبانی سمجھا دی ہے، اس سے پوچھ لینا۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس رکے کا اپنا خود مطلب کوئی گھڑے، مطلب یہی ہے کہ اس آدمی سے پوچھے جائے گا کہ تجھے اس بات کے بارے میں کیا سمجھایا۔ اب یہاں تک تو نبی پاک نے سمجھایا، جو سنت کی باتیں ہیں، ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے یہ قرآن ہی کا بیان ہے، لیکن یہ اس بیان کے معلوم کرنے کے لیے لغت بالکل ناکافی ہے، نبوت کی ضرورت ہے۔ نبی ہمیں سمجھائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھائے گی، ورنہ اور کوئی سورت اس کی نہیں ہے۔ آگے ہے لعلہم یتفکرون، لتبین، اس کے بعد اب یہ ائمہ مجتہد کی باری آ گئی کہ ابھی بھی تفکر کے لیے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور ائمہ مجتہد تفکر کریں گے۔ ہم نے حدیث سے لیا کہ رکوع جاتے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اللہ اکبر کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو فقہ میں ملے گا. یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے ہیں، لیکن گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. قبر سیدھی کرنا کس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یہ آپ کو حدیث کے لفظوں میں بالکل نہیں ملے گا، یہ آپ کو فقہ سے ملے گا. جا سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ جو آپ نے پڑھا اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، آپ کو اس حدیث میں نہیں ملا جس میں سبحان ربی العظیم آیا ہے. آہستہ پڑھنا سنت ہے، اونچی پڑھنا سنت ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا حکم کیا ہے؟ ربنا لک الحمد کا حکم کیا ہے؟ اب یہ چیزیں آپ کو فقہ میں ملے گی، نہیں ملے گی وہاں سے. تو جس طرح ہمیں سنت کے بارے میں پکا یقین ہے کہ یہ قرآن ہی کی وضاحت ہے، اس طرح فقہ بھی سنت ہی کی وضاحت ہے، لیکن اس کے لیے صرف لغت کافی نہیں. کہ لغت سے پتہ چلتا جائے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. یہ عقیدہ پکا ہے کہ سنت قرآن کی تشریح ہے، لیکن اب آپ کو کوئی کہے کہ یہ جو رکوع جاتے آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کہتے ہیں نا قرآن کی تشریح ہے، وہ آیت دکھاؤ کون سی آیت کی تشریح ہے. آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکوع میں، اب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان ہے، سنت جو ہے وہ آیت سناؤ. ہم کہیں گے کہ اگر ہم خود یہ آیتوں سے نکال سکتے پھر دبی کی ضرورت کیا تھی. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہر بات جو ہے حدیث کی ہر بات کو قرآن سے نکال سکتے ہیں. اگر ہم نکال سکتے ہیں تو پھر نبی کی بیان کی ضرورت کیا تھی. اسی طرح یہ حکم کہ رکوع فرض ہے، اللہ اکبر سنت ہے، وہ سکون جو ہے وہ واجب ہے، یہ آئندہ بوئی تحدید نے ہمیں بتایا. ہم بالکل یہی مانتے ہیں کہ یہ سنت ہی کی تشریح اور وضاحت ہے. لیکن کوئی کہے کہ یہ اللہ اکبر سنت ہے، دکھاؤ کس حدیث میں لکھا ہے. یہ تعدیل ارکان واجب ہے، دیکھو کہاں لکھا ہے لفظ واجب دکھاؤ. تو اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب غیر مقلدین کا آج کل دھوکہ یہی ہوتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، پہلے یہ کہتے ہیں. تم کہتے ہو فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، یہ مسئلہ مسئلہ دکھاؤ کس حدیث میں. تو ان سے صاف کہو کہ دیکھو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا، سچا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو. اگر نچوڑ کا یہی مطلب ہے تو بھئی پہلے ہم مشکات لے کر بیٹھتے ہیں، ایک ایک حدیث پڑھیں گے، آپ اس کا مغز ہمیں قرآن سے دکھائیں گے کہ یہ حدیث فلاں آیت سے محفوظ ہے، یہ حدیث فلاں آیت کا نچوڑ ہے. تو آپ پہلے مشکات کے چار صفحے ہمیں حل کر کے دکھائے، پھر ہم فقہ میں یہی طریقہ اختیار کر لیں گے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں باوجود اس کے کہ مولوی نہیں، لیکن پھر بھی انہیں 60% باقی فقہ کے میں حدیث سے دکھا سکتا ہوں. لیکن غیر مقلدوں کا شیخ الحدیث بھی 6% احادیث کے بعد مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتا. تو اگر یہ طریقہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہر آدمی کو ضروری ہے کہ پہلے اس کا ماخذ قرآن سے تلاش کرے، اور فقہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک مسئلے کا ماخذ پہلے حدیث سے تلاش کرے پھر عمل کرے، تو پھر نبی اور مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نہ مسائل مرسوسہ میں نبی ہے، نہ مسائل اجتہادیہ میں مجتہد ہے. تابعہ داری کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھو عام فہم بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، والدین کی تابعہ داری کا حکم ہے یا نہیں کہیں؟ لیکن اس تابعہ داری کا مطلب آج تک کوئی ان پڑھ ایک بچہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ باپ نے کہا بیٹا چار پہ بچھا دو، حدیث سناؤ، حدیث میں ہے کہ بیٹا چار پہ بچھا سناؤ. وہ کہتا ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس پلا دو، حدیث سناؤ. پہ کس حدیث میں ہے کہ بیٹا پانی لا کے پلائے باپ کو؟ سناؤ حدیث. کہتا بیٹا یہ بازار جاؤ دوائی لے لو میری. حدیث سناؤ پہلے. کس حدیث میں ہے کہ بیٹا دوائی لا کے دے؟ دیکھو ماں باپ کی اتباع سارے کرتے ہیں یا نہیں؟ وہاں یہی ہے کہ جب تک صراحتاً باپ یا ماں کی بات قرآن حدیث کے خلاف نہ ہوگی شریعت کے، اس وقت تک ہم ان کی تابعداری کرتے چلے جائیں گے. ہم یہ نہیں پوچھیں کہ دلیل کیا ہے. ہاں وہ صاف ہی کہہ دے باپ کہ مجھے شراب لا دو میں نے پیری ہے، تو پھر ہم کہیں گے جی یہ بات نہیں ہے. لا تاط المخلوق فی معصیت الخالق، اب اللہ کی ناراضی مجھ پر ہوگی. اسی طرح ماں کو ایسا حکم دے کہ نماز باج بات نہیں پڑھنی، گھاری پڑھنی، مجھے ڈر آتا ہے تو جاتا ہے وہاں. تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے، یا دین کا علم حاصل نہ کرو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتے کہ قریبی مدرسے میں کر لو، دور نہ جاؤ ذرا. تو بس جس طرح دیکھو والدین کی اطاعت کا مطلب، کوئی بیوقوف بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جو وہ منہ سے نکال لے پہلے ان کی زبان پکڑو جا کے لاؤ حدیث سناؤ قرآن کی آیت پھر آگے چلے گے. تو اسے بیچارے نے پھر ایسا کہنا کیا ہے کچھ، نہ اسے حدیث آئے اور نہ بیٹے کو کچھ کہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ یہی ہے کہ اس پر اعتماد ہے باپ پر کہ یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تجربے والا ہے، اسے یہ مجھے حکم دے رہا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہے. اب ہر بات پر پہلے فائدہ پوچھنا، جسے شیطان نے پوچھا تھا کہ کیوں کروں سجدہ، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، انسان کا طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ آپ فقہ میں آپ کو ساری چیزیں قرآن والی بات بھی مل جائے گی کہ رکوف ہے اور حکم ملے گا فرض ہے، سنت والی بھی ساری چیزیں آپ کو فقہ کی کتاب میں ایسی آسان ترتیب سے ملے گی کہ ساری سنت ترتیب والی لکھی ہوگی. اجماع والی ساری باتیں کہ امام نے اللہ کو اونچی آواز سے کہا، مقتدی نے آہستہ کہا، یہ حدیث میں بھی کہی رہی ہے، تو اجماع سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کیسے حل کر دیں. اب آپ روز رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العالی، ایسی بھول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ آج پیش آ گیا، تحیات بیٹھے سورت فاتحہ پڑھنے لگے. اب اس کا صاف اور صریح حکم نہ کہیں پورے قرآن پاک میں ہے، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی کہیں اجماعی مسائل میں ہے. مسئلہ پیش آ گیا ہے تو مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جائیں. اب وہ قاعدوں سے جس طرح حساب دار وہ ہے جس کو حساب کے قاعدے یاد ہو جائیں. اب وہ جو حساب کے قاعدے سے جواب نکالتا ہے اس کو حساب کا جواب کہا جاتا ہے، اس کی ذاتی رائے کوئی نہیں کہتا. اب میں کہتا ہوں 981، تو پوری دنیا میں مجھے کوئی پاگل نہیں ملا جو کہے یہ امیر کی ذاتی رائے ہے، کہتے حساب کا جواب ہے، کیونکہ حساب کے قاعدے سے نکالا گیا ہے نا. اس طرح آئمہ مجتہدین جو کتاب و سنت کے قاعدوں سے جواب نکالتے ہیں وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے. کسی امام نے اپنی ذاتی رائے کو قطعی دخل نہیں دیا. تو جس طرح نبی تشریح کرتا ہے لتبین الناس ما نزل علیہم، تو نبی کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے دیر میں بیان نہیں کیا، اللہ کی وحی کی تشریح کر دی. اور مجتہد کی طرف سے بھی یہی اعلان ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت، قیاس سے ہم کتاب و سنت کی تہ میں چھپا ہوا مسئلہ نکالتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلہ گڑھتے نہیں. تو اس لیے قیاس مظہر حکم کا ہے، مثبت حکم کا نہیں ہوتا. اس نے صرف قیاس سے مسئلہ حکم تلاش کیا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو اب دیکھو نا سارے یمن والوں کی زبان عربی تھی، تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا حضرت معاذ کو کہ معاذ چونکہ وہ سارے عربی دان ہیں اس لیے ان کو قرآن حدیث جا کے دے دو، جو جو جس کی سمجھ میں آئے گا عمل کرتا چلا جائے گا. معلوم ہوا کہ ہر عربی دان کو بھی یہ حق نہیں ہے. علامہ زہبی نے تذکرہ الفاظ میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے 6 صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے. 6 حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ حجت البارگاہ میں لکھتے ہیں کہ 6 صحابہ میں کامل مفتی تھے اور سیدہ عائشہ نصف مفتی تھی. یہ دلالت الناس اور اشارت الناس کو نہیں سمجھتی تھی, عبارت الناس کے فتوے دے دیے کرتی تھی. تو اس لیے اب دیکھیے صحابہ ہے کب و بیش 1,44,000 کے قریب صحابہ ہے, اور میں فتویٰ دینے والے فقہا صرف 6 ہیں اور سارے لوگ ان کے فتوے پر چل رہے ہیں. ان کے فتوے جو ہے مصنف عبد الرزاق میں, مصنف ابن ابی شہبہ میں جو بڑی کتاب حدیث کی ہے, ان میں تقریباً 38,000 کے قریب صحابہ اور تابعین کے فتوے درج ہیں. 38,000 کے قریب. انہوں نے صرف بصرہ بتایا ہے, کوئی دلیل ساتھ نہیں بتائی, نہ حدیث نہ بسنا پوچھنے والے نے دلیل پوچھی ہے. معلوم ہوا کہ آج کل جو سوال ہوتا ہے نا کہ جواب قرآن حدیث سے دے, یہ طریقہ بدعت ہے. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ طریقہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بغر کے بعد دفن پڑ رہے ہیں, ایک بوڑھا آیا, ان کے 2 شاگرد جو ہے بڑے شاگرد امام مجاہد اور امام اکرمہ یہ بیٹھے ہیں. تو اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ سفید سی رطوبت خارج ہوتی ہے, تو اس کے بعد صرف استنجا کر کے وضو کر لینا ہی کافی ہے یا مجھ پر وضو بھی غسل فرض ہے؟ یہ دونوں نے کہا کہ صرف استنجا کر کے وضو کر لیا کرو. وہ چلا گیا بابا. یہ نواز پڑھے سے نواز میں سری بات, جب سلام پھیرا فرمایا کہ اس کو بلاؤ واپس, واپس بلایا. فرمایا کہ جب وہ رطوبت خارج ہوتی ہے اس کے بعد انتشار ختم ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بری خارج بھی ہے, پھر غسل فرض ہے, اور قائم رہتا ہے تو پھر وہ بری یا بری خارج بھی ہے, پھر صرف استنجا ہی. اب دیکھیے جہاں تک, جس گہرائی تک ابن عباس پہنچے ہیں نا, اس گہرائی تک مجاہد اور اکرمہ نہیں پہنچ سکے. کہ بری نکلے اور ودی نکلنے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اس کے بعد انتشار بکلی زائل ہو جاتا ہے, اور ودی اور بری کے بعد انتشار زائل نہیں ہوتا. اس کو تفقہ کہتے ہیں گہرائی تک پہنچنے کو. تو اب یاد رکھے رسول پاسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, لیکن نبوت کی بنیادی صفتیں 2 ہوتی ہے, بشیر ہونا اور نذیر ہونا. بنیادی جیسے سارا حساب جو ہے نا, اس کے بنیادی کہتے 2 ہے, پہلے بھی شاید بتایا تھا, ایک جمع ایک تفریق, بس 2 قاعدے سارے حساب کے. آگے جو ہے ضرب کوئی نیا قاعدہ نہیں, 8 دفعہ 8 لکھ کے جمع کر لیجیے, 8 اور ضرب دے دیں. تقسیم کوئی نیا قاعدہ نہیں, متواتر تفریق کا نام ہے, 5 5 نکالتے جی, 5 پر تقسیم کر لیں. پھر یہ کلو میٹروں کی جمع تفریق آ گئی, یہ کلو گراموں کی آ گئی, تو یہ کسر اشاریہ آ گیا, یہ جناب کسر عام آ گئی. سارے حساب کا خلاصہ 2 قاعدے ہیں. جو بیٹری جو ہے جتنی بھی شکلیں بڑھے گی, اس کی بنیاد 2 شکلیں ہوتی ہے, دائرہ اور مثلث. بس یہ ہے نا چکور بری ہوئی, تو یہ 2 مثلثے ہیں, چکورے ایک یہ ایک یہ, اور اگر یہ مربع ہو چاروں ضلع ایک جیسے ہو یہاں تک, تو پھر اس میں دائرے کا اثر بھی ہے. تو ساری جو ہے خلاصہ 2 شکلیں ہیں, دائرہ اور مثلث. اس طرح نبوت کی صفات بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ ساری 2 صفتوں کے پال پھول ہے, ایک ہے صفت نذیر اور ایک ہے صفت بشیر. اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, لیکن صفت نذیر میں نبی کے وارث فقہائے کرام ہیں. لے یرزرو قومہم اذا راجعوا الیہم لعلہم، یہ لے یرزرو وہی صفت نذیر ہے نا جو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو نبی بھی نذیر ہوتا ہے اور نبی کا نائب فقیہ بھی نذیر ہوتا ہے. اسی جب غیر مقلد دوزخ کو جا رہے ہوئے تو پوچھا الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر پوچھا جائے گا کہ کوئی نذیر نہیں آتا نہ نبی نہ فقیہ تمہارے پاس. تو اب تو یہ جس طرح چاہو سناؤ، اخری دلائل نقلی دلائل تقریر نہیں مانتے، لیکن فرشتہ جب قیامت تک ہمیں پٹائی کرے گا نا تقریر کے مسئلے پر کی غیر مقلدوں کی، لا دریتا ولا تریتا صفحہ 178 پر بخاری شریف میں ہے کہ فرشتہ جب پٹائی کرے گا تو کہے گا نہ تو خود صاحبی درایت تھا یعنی مجھے تھا اور نہ تو نے اس کی تقلید کی تھی. لا دریتا ولا تلیتا، اس لیے پھر قبر میں فرشتہ ان کو مسئلہ اتنا پکا یاد کرا دے گا نا، اتنا پکا پھر بھولے گا نہیں. چنانچہ جب قیامت کو اٹھے گے اور دوزخ کو جا رہے ہوں گے تو مسئلہ پکا یاد ہوگا، لا کنا نسمعوا اور نہ کہ لو ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ دو ہی طریقے تھے نجات کے، یا تو خود عقل ہوتی یا ان کی سن لیتے جو بوئی تحدید تھے. تو دنیا میں جاؤ جتنے چاہو برادے کے ان کو مسئلہ یاد نہیں ہوتا، جتنی چاہے کتابیں لکھتے جاؤ ان کو مسئلہ یاد، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے فرشتہ جب قیامت تک پٹائی کرے گا نا قبر میں تو قبر سے اٹھنے کے بعد بس ہی ان کو ایک یاد ہوگا تقلید کا، پھر روتے ہوئے جا رہے ہوں گے لا کنا نسمعوا اور نہ کہ لو ما کنا فی اصحاب السعیر. تو صفت نذیر میں نبی کے وارث فقہا کرام ایک ایک بات سمجھا دی ہے کہ فرض یہ ہے اس کو چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، واجب یہ ہے اس کے چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، بکرو یہ ہے اس کے کرنے میں اتنا گناہ ہوگا، حرام یہ ہے اس کے کرنے میں، یعنی ایک ایک بات سے ڈرا دیا ہے ہمیں سمجھا دیا. اور صفت بشیر میں نبی کے وارث ہے اور یا اللہ صوفیا کرم، یہ سورت توبہ ہے نا، اس کے اگلے سورت کون سی ہے؟ اب یونس میں آیا اللہ ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، آگے کہ جو اللہ کے ولی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ولیوں کی کیا پہچان ہے جو ڈگے پھرا کریں؟ نہیں، الذین آمنوا وکانوا، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی سے لیس ہوتے ہیں. اس کے آگے کیا ہے؟ کوئی حافظ جی بیٹھے ہیں؟ لہب البشرا، یہی وہ صفت بشیر ہے جو انبیاء علیہ السلام مبشر منذرین کہا گیا ہے نا. تو یہ صوفیہ کرام جو ہے یہ صفت بشیر میں نبی کے وارث ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ساری نبوت کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا نذیر ہونا، کیونکہ دین نام ہے دو باتوں کا، کتنی باتوں کا؟ تعبیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر درست ہو جائے باطن درست ہو جائے. ظاہر درست ہوتا ہے فقہ پر عمل کرنے سے، فقہ نے ہمارے ظاہر کے لیے ایک ایک فرض اور حرام واضح کر دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ ترجیحی ہے. تو ظاہر کی تصحیح ہوتی ہے فقہ سے درستی، اور باطن جو ہے اس کی تصحیح ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنے سے، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو پھر نسبت معلّہ پیدا ہوتی ہے علیہ سعد جو ہے اتاب اللہ کا تراؤ فہن لم یکن تراؤ فہن ہو یرا کا. تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی انسان کی جسم، ہمارے جسم میں چوری کا وعدہ بہت زیادہ رکھا ہے، چوری گسار کر آپ جس کے پاس بیٹھے گے آپ چاہے یا نہ چاہے اس کی آتے آپ کا جسم چوری کرتا چلا جائے گا. اگر نیک آدمی کے پاس بیٹھے گے اللہ کے خوف والے کے پاس، آپ چاہے نہ چاہے چند دنوں کے بعد آپ بھی اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ گناہگار کے پاس بیٹھتے ہیں آپ چاہے نہ چاہے، لیکن آپ کے وہ برائیاں آپ پہ آنی شروع ہو جائے گی. اسی لیے دیکھ صحبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ماحول اچھا ملے تو یہ صحابہ تابعین تبع تابعین ان تینوں زمانوں کو خیال قرور کہتے ہیں، اور آخری زمانے جو کہ ان کو شر القرور کہتے ہیں. تو اس کو خیال قرور کیوں کہتے ہیں، اس کو شر القرور کیوں کہتے ہیں، اس کی کوئی وجہ یاد ہے کسی کو؟ خطیب بغدادی کی مشکل فقہ کی عظمت پر کتاب ہے اتنی موٹی، الفقی والمتفقہ، ادھر تو نہیں ملتی، ادھر عرب سے میں نے منگائی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا کہ یہ زمانے بہترین ہے اور قیامت کی شر پھیل جائے گا، تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ بہترین کیوں ہے اور وہ شر کیوں ہوگا؟ تو حضرت اس کی جو وجہ بتائی، یاد رکھے، فرمایا کہ اس زمانے میں فقہ اور فقہا کا غلبہ ہے. ایک فقی جب کسی کو فقہی حکم بتاتا ہے، کوئی فقہ کے خلاف کر رہا ہے، تو معاشرہ فقی کی حمایت کرتا ہے، اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھئی تو غلط کر رہا ہے. اس لیے اگر خدا کا خوف نہ ہو تو معاشرے کے ڈر سے وہ گناہ بھی نہیں جاتا. اور شر کا زمانہ وہ ہوگا کہ جب فقی فقہی حکم سنائے گا، اب وہ گناہ گار کا معاشرہ ساتھ دے گا، ٹھیک ہے تو اچھا کر رہا ہے، یہ مولوی تو ایسا کہتے رہتے ہیں. تو خدا کا ڈر تو اس میں پہلے ہی نہیں تھا نا، تو معاشرے بھی اس کی تعین کر لیے گناہ کی اور فقہ کی مخالفت کر لی. تو فقہ خیر ہے، اس لیے وہ زمانے جن میں فقہ کا غلبہ رہا وہی زمانے خیال قرون ہے. اور فقہ کا، فقہ کو حدیث میں خیر کہا گیا نا، بخاری صفحہ 16 پر حدیث ہے، اور فقہا کو خیار کہا گیا ہے، صحیح بخاری صفحہ 479 پر روایت ہے کہ فقہا جو ہے یہ خیار ہے. خیار کو فی خراب خیار فل جاریت خیار کو پھر اسلام اضافہ کرو. تو اس لیے دین دو چیزوں کا نام ہے، ظاہر صحیح ہو اور باطن کے روگ جو ہے یہ ختم ہو. یہ جو باطن کی بیماری حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، آپ لڑتے ہیں، اس کی قیمت ہو رہی ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بہتان تکمہ دے جا رہے ہیں، اصل بیماری کبر ہے. یہ ہے کون ہماری بات کر کے جانے والا؟ تو اصل بیماری کبر ہے، اور یہ سارے گناہ اسی کی شاخیں ہیں. اب کبر کی اصلاح ہوگی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے جا کر. تو جب کبر نکل جائے گا تو پھر حالت وہ ہو جائے گی جو کسی نے کہا ہے نا، کہ جب تک اپنے گناہوں پر نظر نہیں پڑی تھی ساری دنیا گناہ گار نظر آتی تھی، اور جب سے اپنے گناہ گننے شروع کر دیے ہیں اب ہمیں کوئی گناہ گار نظر نہیں آتا دنیا میں سوائے اپنے. اب دوسروں کے جب گناہ گنتے رہتے ہیں، مولانا روب رضو نے حکایت لکھی نا کہ ایک بادشاہ کو دو غلام چاہیے تھے، ان کو خریدا. اب ان میں سے انتخاب کہ ایک کو اپنے دربار میں پاس رکھنا ہے، ایک کو باغ میں بھیجنا ہے، کہاں پر کس کو رکھا جائے؟ اس نے ایک غلام کو کہیں کام بھیج دیا، دوسرے کو پوچھا بھی تم کتنا عرصہ اکٹھے رہے ہو؟ کہ جی ہم 18 سال اکٹھے رہے. اچھا میں نے تم دونوں کو خریدا ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک کو یہاں رکھوں اپنی خدمت کے لیے اور ایک کو باغ میں بھیج دوں. تو میرا ارادہ ہو گیا تھا تجھے یہاں رکھنے کا، لیکن وہ جو تیرا ساتھی ہے نا، اس سے جب میں نے تیرے بارے میں پوچھا، اس نے تیری بہت برائیاں بیان کی کہ تو بڑا خائن ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے. اب وہ بادشاہ پوچھے، وہ کہے کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ بھائی بات ہے. تو بولا روح فرماتے ہیں کہ تالاب گدا ہو نا، صبح صبح جاؤ تو اوپر پانی ہے دکھ رہا ہوا ہوتا ہے، لیکن نیچے ذرا اس کے ڈڈا پھر تو سارا کالا پانی اوپر آ جاتا ہے. اب بادشاہ اس کے دل کو کھنگار رہا تھا کہ نیچے تک، اب وہ کہے کہ اس نے تجھے یوں کہا ہے، وہ 10 باتیں کہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. اس کے بعد اس کو کام بھیج دیا، دوسرے کو بلا لیا. اسے بھی بادشاہ نے پوچھا کہ میرا خیال تھا تجھے اپنے پاس رکھنے کا، لیکن تیرے بارے میں اب میں تو جانتا نہیں، تو کٹھے رہے 18 سال دی ہاں. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ تو ایسا ہے، اس میں یہ گناہ ہے، وہ ایسا ہے یہ گناہ ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اس میں بھی یہ گناہ ہے، یہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت اس بیچارے کا علم بہت کم ہے، میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اسے کہ ایک آدھ گناہ کا پتہ چلا ہے بیچارے کو. وہ کہے وہ تو یوں کہتا تو یوں بھی گناہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو بہت کم علم ہے بیچارے کو، میں تو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہوں، ہزاروں گناہ ہے، اس کو ایک دو کا پتہ چل گیا بیچارے کو، میرے تو بہت زیادہ گناہ ہے. بادشاہ اچھی طرح اس کو ٹٹولے کہ بھئی یہ کوئی اس کی برائی بیان کرے. وہ کہے جی بادشاہ سلامت مجھے تو خود میں اتنا گناہ گار ہوں، یہ فرصت نہیں ملتی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کروں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ کیا نہیں کرتا. تو یہ حالت اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے کہ پھر آدمی اپنے گناہ دیکھتا ہے، دوسروں کے گناہوں پر اس کی نظر ہے، پھر وہ جب دیکھتا ہے اپنے سے چھوٹے کو تو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عمر والا ہوں، میرے گناہ زیادہ ہے اس کے تھوڑے، بڑے کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں میری نیکیاں کم ہیں. تو اس لیے دو ہی باتیں ہیں، تعبیر الظاہر والباطن. یہ بات سمجھ آ بھی رہی ہے یہ نہیں؟ تو اس سے ایک بات کا یہ پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کی سچی وارث جماعت ہے. کیوں؟ فقہ کے چاروں امام بھی اہل سنت میں ہوئے اور تصوف کے چاروں سلسلے بھی اہل سنت میں، تو گویا صفت نذیر میں بھی اہل سنت کامل وارث ہیں اللہ کے نبی پاک کے، اور صفت بشیر میں بھی اللہ کے نبی پاک کے یہ کامل وارث ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری بات یہ سمجھو کہ غیر مقلد پورے دین کا دشمن ہے. غیر مقلد اس کے دنیا میں کام ہی دو ہے، یا فقہا کو بھونکتا ہے یا صوفی اقرام کو بھونکتا، تیسرا کام ہی کب بھونکتا کو نہیں. یعنی وہ جب کتاب لکھے گا فقہا کے خلاف، صوفی اقرام کے خلاف، جب تقریر میں بھونکے گا یا صوفی اقرام کو بھونکے گا یا فقہا اقرام کو بھونکے گا. تو اس سے پتا چلا کہ غیر مقلد پورے دین کا دشمن ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ہے یہ پورے دین کے محافظ ہے. اللہ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا راجعوا الیہم. اب قرآن کی طرف ہر آدمی رجوع نہیں کرے گا، قرآن والے فقیہ کی طرف چلا جائے گا جو قرآن کو جانتا ہے، خود حدیث نہیں جائے گا، جو سنت کا باہر ہے اس سے سمجھے گا جا کے، وہ بصرہ اسی سے پوچھے گا، وہ قرآن سے سمجھا دے، حدیث سے سمجھا دے، اجماع سے سمجھا دے، قیاس سے سمجھا دے. تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ بھول کر سبحان ربی العالی پڑھ بیٹھے، اب یہ مسئلہ کہیں نہیں. اب یہ قواعد صاحب جو ہے مجتہد کے، پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ پڑھنا فرض تھا، سنت تھا، واجب تھا. فرض کے رہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ فرض نہیں تھا، نماز ٹوٹی نہیں. واجب کے رہنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب بھی نہیں تھا، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوا. اور سنت کے رہنے سے نماز ہو گئی، البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا، گناہ ہوئے یا نہیں، بھول کو چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس لیے گناہ بھی نہیں ہوا. اب یہ مسئلہ قاعدوں کو سامنے رکھ کر مجتہد نے ہمیں سمجھا دیا. اب جتنے مسئلے جو ہے وہ ہے کتاب اور سنت میں، وہ بھی اہل سنت ہے. جتنے مسئلے اجماع میں ہے اور بھی ہم اہل جماعت ہے، اور جتنے مسئلے یہ ہے نا احکام اور یہ دہ مسئلے ان بھی ہمارے بھی. تو مکمل مسائل آپ کو جو ملیں گے وہ فقہ میں ہی ملیں گے. اس لیے اللہ نے آپ کو فقہا کے سپرد کیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے پورے دین پر عمل ہو. کوئی غیر مقلد ایک رکعت نماز کے پورے فرض قیامت تک نہیں بتا سکتا، ایک رکعت میں کتنی سنتیں ہیں قیامت تک نہیں بتا سکتا فقہ کی مدد کے بغیر، ایک رکعت میں کتنے مستحبات ہیں اس کو پتہ نہیں ہے. تو کامل دین اگر ملے گا، اب آپ تو فقہ اور حدیث پڑھے بیٹھے نا ماشاءاللہ، اب دیکھو حدیث میں فقہ میں ترتیب سے پوری صورتیں دو سطروں میں لکھی مل گئی آپ کو فقہ میں، لیکن پوری سیاستہ رکھ کر آپ خود سوتے تلاش کریں پوری سیاست آپ کو پوری ملے گی، پوری سیاستہ آپ سب نے رکھ کر صورتیں تلاش کر کے دیکھیں آج کہ جن کو فقہ حارث سے لکھا ہے ان میں کہاں کہاں ہے، آپ بھی تلاش کر سکتے پوری سیاستہ سے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو حدیث کا علم کم تھا، تین حدیثیں تھے کہتے آتے تین، اور بڑا احسان کرے ہوئے 17 حدیثیں آتی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو، اور امام بخاری رحمتہ اللہ کو ایک روایت میں 6 لاکھ، ایک میں 2 لاکھ روایت لی آتی، ایک میں 3 لاکھ. تو میں نے کہا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ نے جو 3 لاکھ یا 6 لاکھ یاد کی، اللہ تعالیٰ یقین ان کو اجر عطا فرمائے گے، انہوں نے بڑی بیعت کی نا ساری زندگی، لیکن وہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کر کے ہمیں ایک رکعت نماز کا پورا طریقہ نہیں سکھا کے گئے کہ ایک رکعت ہم پڑھ سکے، ایک رکعت نماز ہمیں ان کو ثواب ملے گا، لیکن ہم اسی تیر والے کے پاس جائیں گے جو پوری نماز سکھا گیا، کیوں ہم نے تو نماز پوری پڑھ لی ہے نا، اس لیے جس کو 3 ملی یا 17 ملی الحمدللہ وہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک ایک فرض ہمیں بتا کے دیا، ایک ایک واجب ہمیں سمجھا کے کیا ہے، اس لیے ہم محتاج اس کے ہیں اس کے محتاج نہیں. تو اس لیے آئمہ اربعہ نے فقہا دین کو مکمل شکل میں مرتب کرتے، وہ محدثین کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے پورا مکمل مرتب کرنا ہے، تو جو مل گیا یا لکھ دیا جو نہیں ملا نہ سے. اس لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جب تقریر کرتے ہیں نا، تو لا ہدایہ لے کے آ میں بخاری لے کے آتا ہوں، تو قدوری لے کے آ میں ترمذی لے کے آتا ہوں. بڑا جناب زور سے تقریر کر رہا تھا، میں تعلیم الاسلام کا پہلا ایسا لے کے چلا گیا، میں تعلیم الاسلام لے کے آ گیا ہوں، ہدایہ تو بڑی کتاب ہے اردو سارے سمجھیں گے. یہ تعلیم الاسلام میں 2 سطروں میں، صرف 2 سطروں میں، ایک بچے کو میرے خیال پڑھ کے سنا بھی شرط نماز کی کتنی ہے، جی 7 میں سنا پڑھ کے، اسے 7 شرطیں سنا دی میں نے، صاحب نے سن لی کہ نماز کی شرطیں 7 ہے، ہر نمازی کو شرطوں کا علم ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں. میرے کو بولے صاحب لا بخاری ہے شرطیں سنا رہا، تو کہتا ہے ہدایہ لے کے آ، تو تعلیم الاسلام کے آگے نہیں چل سکتا. میرے کہا ایک دن میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا تو تعلیم الاسلام کا ایک بچہ پڑھ رہا تھا، 2-4 بچے، یہ آ گیا 2 پروفیسر غیر مکلف، 8-10 لڑکے کانچ کے، کوئی دوہر بھی کوئی غیر مکلف. بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے دیکھ لو، فرق سمجھ لیا نا، فرق سمجھ لیا، یہ کا گزارا فقہ پر ہے، ہمارا قرآن حدیث پر ہے. دیکھا پروفیسر صاحب بیٹھ جائے، آپ کو بغیر جھوٹ بولے روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہم نے کون سا جھوٹ بولا؟ میرے کہا تو کہتا ہے میرا ہمارا بخاری پر گزارا ہے. میرے کہا یہ کتاب الصلاۃ ہے بخاری میں، کتاب الاذان پر میں نے نکالی نا، کتاب الاذان کتنے صفحے پھیلی ہوئی ہے، لیکن اذان بخاری میں ہے ہی نہیں کہیں، کوئی بخاری نے صاحب نے رکھ کر اذان صرف کہنا چاہے نا مسجد میں جا کر تو اذان نہیں ملے گی بخاری، کتاب الاذان ہے اذان نہیں ہے. اب میں نے ترویری بخاری لڑکوں کو پکڑا دی اور عربی اسے دے دی، میں نے تلاش کر پوری کتاب الاذان دیکھ، اب وہ دیکھے دیکھتا ہاں مل گئی. کیا ملا؟ اے یش پل آزاد یوتر لکاما، کیا مطلب کہ اذان کہتے 2 دفعہ کہو اذان اذان تاکہ چھپا ہو جائے، اقامت کہتے تو 1 دفعہ کہو اقامت، کتنی کلمات دورے کہنے ہیں. میرے کو وہ کلمات کا ہے کہ وہ تو بخاری میں نہیں ہے، جنائز کہاں تک ہے بخاری میں، کتنے صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے کتاب جنائز، ایک جنازہ پڑھنے کا طریقہ وہاں نہیں ہے، نکال دے. دیکھنے لگا، اب جیسے اس نے کہا تھا اب اس کا پسینہ بہ رہا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو جھوٹ بولتے ہو اور بخاری پر جھوٹ بولتے ہو، جب بھی جھوٹ بولتے بخاری پر بولتے ہو،
بل گیا کیا حضرت بات جلالہ پڑھائی چار برپا دے جاشی اللہ تکبیر کہی تھی. تو میں نے اس کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تیرا جلالہ پڑھا گیا ہے؟ اتنا تو نہیں باقی بھی ہے, میں باقی کون سا ہے وہ دکھا. ابن عباس نے فاتحہ پڑھی, میں نے کہا وہ تو دبی نہیں ہے نا, وہ تو کہتا ہے وہ دبی کی بات ہے. پھر فاتحہ اس نے کس تکبیر کے بعد پڑھی تھی, پہلی کے بعد دوسری کے تھی؟ نکاح بخاری میں نکاح کہاں پڑھے, پتہ نہیں کہاں پڑی تھی. دیکھا بخاری شبد رکھ کر کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا, بخاری شبد رکھ کر کوئی نماز کی ایک رخت نہیں پڑھ سکتا, بخاری شبد رکھ کر کوئی اذان نہیں دے سکتا. تو مجھے بڑا غصے کہتا ہے بخاری نماز نہیں پڑھتا تھا. دیکھا یہی تو اب سوال ہے کہ جو صحیح بخاری میں نماز نہیں تو بخاری نماز کیسے پڑھتا تھا؟ اب کہتے ہیں امام شافی کا مقلد تھا, ان کی فقہ کے مطابق پڑھتا تھا. ہمارے پاس تو جواب ہے اس کا. امام بخاری نے جنازے نہیں پڑھے, ہم کہتے ہیں یقین پڑھے, لیکن وہ امام بخاری کے مقلد تھے, اس لیے امام شافی کے مقلد تھے کہ شافی کی فقہ کے مطابق جنازہ پڑھتے تھے, اس کے مطابق نہیں پڑھتے تھے. تو دیکھو ایک تو ہے وسائل, ایک ہے تحقیق. تحقیق بھی صرف فقہا کی مکمل ہوتی ہے اور کسی کی مکمل نہیں ہوتی. تحقیق یاد رکھیں, تحقیق کے تین درجے ہوتے ہیں, ایک ثبوت, تکاملی دائر کا پرچہ ہوگا, تکاملی کی کاپی لکھ رہی ہوگی آپ کی, تمیز آگاہ فرمائے. اسی موضوع سے متعلق ہے یا کسی اور موضوع سے؟ ٹھیک ہے, اسی موضوع سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے تحقیق کے تین درجے ہیں. پہلا ثبوت کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں, صرف ثبوت سے بس اصل آگے دلال دیے, میں نے شروع میں برادری بتا دیا تھا آپ کو. آگے ہے رفع تعارض, تو محدثین صرف پہلا کام کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں بس. اب اس میں کہ یہ کلی والی حدیث صحیح ہے, اس میں لکھنا صحیح ہے, کلی کا صحیح ہے, لیکن کلی فرض ہے واجب ہے سنت ہے, اس پر وہ حدیث کا کوئی بحث نہیں, یہ فقیہ بتائے گا. حضرت نے کلی بھی فرمائی, بوزو میں بوسا بھی لیا, یہ دونوں میں سنت کون سی ہے یہ فقیہ آپ کو بتائے گا, وہ حدیث نہیں بتائے گا. اگر کہیں حدیثوں میں تعرض ہے اس تعرض کو یہ رفع نہیں کرے گا. تو قابل تحقیق بھی صرف فقہارے کی اور وسائل بھی صرف فقہا کے پاس ملتے ہیں, اس لیے ابھی اللہ دے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا ہے. لیتفقہوا فی دینہ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اب میں سمجھا رہا تھا کہ فقہ ایک خاص گہرائی کا نام ہے, اللہ تعالی نے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. میں نے بتایا کہ شک و الفتح, اللہ نے فرمایا اذا جاء امر ابن الامر ابی الخوف اذاؤ بے ولا ردو الى الرسول و الى اولی الامر منهم, آگے کیا ہے, لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. فقہ کا تعارف استنباط کے لفظ سے کرایا ہے. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ یہ پانی جو زمین کی تہ کے نیچے ہے اس کو نکال لینا, کنواں کھود کے نکال لو, ڈلکا لگا کے نکال لو, ٹیوب لگا کے نکال لو. اب سمجھے اللہ تعالی نے لفظ استنباط بھی ہمیں کتنا کچھ سمجھا دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے. پانی کے ساتھ مثال دی ہے نا, جیسے پانی کے بغیر نہ کپڑے دھلے, نہ وضو ہو, نہ غسل ہو, نہ کچھ ہو. فقہ کے بغیر نہ کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزے کے مسائل جان سکتا ہے, نہ حج کے, نہ زکات کے, نہ جہاد کے, نہ تبلیغ کے, کوئی مسائل نہیں جان سکتا. تو اس لیے اس کو اتنا ضروری قرار دیا جتنا پانی ضروری ہے, اور یہ پانی جو زمین کی تہ کے نیچے ہے اس کو آپ نے نکال لیا, کنواں کھود دیا, تو یہ جو پانی نکلا ہے یہ کنواں کھودنے والے نے پیدا کیا ہے یا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے؟ ڈرکے سے آپ پانی پی رہے ہیں, ٹینکی سے پانی پی رہے ہیں, تو یہ ٹینکی لگانے والے نے پانی پیدا کیا ہے نا, یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس نے صرف ظاہر کیا، قیاس و بظہر، یہ چھپا ہوا تھا پانی، اس نے صرف اس چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کیا ہے. اس کا ایک ایک قطرہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. اور اس آدمی نے جو بستری ہے صرف اس کو ظاہر کیا ہے. اس طرح فقہ کا ایک ایک مسئلہ کتاب و سنت ہی کا مسئلہ ہے، بوسے نے صرف اس کو ظاہر کر دیا ہے. ہاں، جب آپ پانی پیئے گے تو ایک پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر اس کا بھی جس نے راستے میں نلکا لگا دیا کہ چلو مسافروں کے لیے آسانی ہوگی پانی پینے کی، اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے. تو اس لیے کہ اس نے پانی نکال دیا ہے. تو اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے استنباط کے ساتھ مثال دی ہے کہ جس طرح زمین کی تہ کے نیچے یہ جو آپ کے سامنے پلاٹ ہے، اب سے 2000 سال بعد یہاں کوئی نلکا لگائے تو جو نلکے میں پانی نکلے گا وہ 2000 سال بعد اللہ پیدا کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ پانی تو شروع سے آ رہا ہے. اس لیے فقہا جو مسئلے نکالے، یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ جو نکالا ہے یہ آج اس آیت میں شامل ہوا تھا آگے، یہ مسائل تو جس دن سے آئے تھے اسی دن سے اس میں موجود تھے. ہاں، جہاں ضرورت ہوتی ہے نلکا لگا لیتے ہیں. تو جب ضرورت ہوئی انہوں نے مسائل نکال لیے. اس لیے یہ مسئلہ، جس طرح یہ پانی شروع سے آ رہا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، فقہ پہلے دن سے قرآن کی آیت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے فقہ. اب نکالے جس زمانے میں ضرورت پڑی کو مسئلہ نکال لے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقہ بعد میں بنی ہے، انہوں نے تو مسئلہ نکالا ہے قرآن کی آیت سے، نبی پاک کی حدیث سے مسئلہ نکالا ہے. تو اب دیکھیے، اب آپ کے ہاں ایک ہی گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، بس تو ضروری نہیں ہر گھر میں چار نلکے ہو. صبح کا وضو ایک نلکے سے کیا جائے، شام کا دوسرے نلکے سے کیا جائے، جی بیا اس نلکے سے وضو کرے، بیوی اس نلکے سے وضو کرے. اب ایک ہی نلکے سے ساری عمر آپ وضو کرے تو آپ کی نمازیں صحیح رہ جائے گی یا نہیں؟ اب ہمارے یہاں کنواں ایک ہی ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا، دوسرے ملک میں ایک ہی کنواں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ والا ہے، تیسرے ملک میں ایک ہی کنواں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ والا ہے، چوتھے میں ایک ہی کنواں ہے امام محمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا. تو بھی جو کنواں جس علاقے میں ہوگا لوگ اسی سے پانی لیں گے نا، اسی کا نام تقریر شخصی ہوتا ہے. تقریر غیر شخصی کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں چار کنویں ہو. اب وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ضرور دوسرے کنویں پر جانا ضروری ہے، دو نمازیں یہاں پڑھیے تیسرا وضو یہاں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ساری نمازیں بھی ایک ہی کنویں سے وضو کر کے پڑھ لیں گے نا، تو پانی کے بغیر کوئی بھی گزارا نہیں کر سکتا. ہاں، مقلد سیدھے جاتے ہیں کنویں پر پانی لینے کے لیے، غیر مقلد سیدھے ہے تو پھر کہیں گے دیکھو ہم کہتے آ گئے. تو اس لیے بیچارے پھر یہ ہمارے استجے کی ڈالی پر بیٹھ جاتے، جا کے پانی تو لے رہے نا کہیں نہ کہیں سے. اب وہ جو استجے کی ڈالی میں بدبو پادار پانی جا رہا ہے، پھر اٹھائیں گے پیئے گے، بو آتی ہے، بو آتی ہے. اگر فقہ حنفی کے پانی میں بو ہوتی تو علامہ علی کو بھی محسوس ہوتی، شاہ ولی اللہ کو بھی محسوس ہوتی. یہ جو بو ان کو محسوس ہونی شروع ہوئی ہے نا، ان کے دماغ میں بو ہے، فقہ حنفی میں بو. وہ کوئی حبشی جا رہا تھا نا، تو راستے میں کسی کا آئینہ گرا ہوا تھا، چمکا اٹھا کے دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی، ایسا ہی بد صورت ہے جس کو راستے پھینک گیا نا، کہتے اچھا ہوتا تو کچھ راستے پھینک ہو جاتا. اب یہ بد صورت آئینہ تھا یا یہ بد صورت تھا؟ تو اس لیے یہ اپنی جو بدبو ہے نا، اس کو سوکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید فقہ حنفی بدبودار ہے. اگر فقہ حنفی بدبودار ہوتی تو اس کی بو پہلے لوگوں کو بھی آتی، جن کے دماغ ان سے زیادہ نازک تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استنباط سے سمجھایا فقہ کیا چیز ہے. تو فقہ کا ہر ہر مسئلہ، جیسے نلکے کے پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. فقہ میں جس کو فرض کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو واجب کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جو سنت کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو بکرو تحریمی کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو بکرو تذی کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, حرام کہا ہے اللہ ہی کا حکم ہے. یہ صرف اللہ کے حکم بتانے والا ہے, یہ واسطہ فی التفہیم ہے, واسطہ فی البیان ہے, یہ شار عیر کے ساتھ نہیں شار ہا کے ساتھ ہے, شرح کرنے والا عیر کے ساتھ شریعت کا گھڑنے والا نہیں ہے گوشت. تو اس لیے بخاری شریف صفحہ 19 پر فقہ کی مثال دی ہے, اللہ کے نبی نے بھی پانی سے مثال دی ہے کہ فقہ کی مثال ہے جیسے بارش آسمان سے برسی. اب دیکھو کیسے پانی کی مثال دی, اوپر سے برس رہا ہے, نہ کھشو کھساک نہ کچھ اور, لیکن وہ جو پانی زمین پر ہے تو زمین تین قسم کی تھی. زمین ایک تو تھی جو ڈشیب تھی, سرائیکی والے جھکی کہتے ہیں جھکی, ڈشیب. اب اس میں تو پانی پانی کی شکل میں اکٹھا ہو گیا, جب کھڑا ہو گیا تالاب بن گیا. اور ایک جو ہے وہ تھی یہ کھیت, کھیت پر بھی برسا, اس نے اپنا سینہ کھول کر پانی اندر جذب کر لیا. اور ایک ہے ٹیلا, وہ پانی نہ تالاب کی شکل میں ٹھہرا اور نہ ہی کھیت کی شکل میں اس نے جذب کیا. اب یہ تالاب مثال ہے محدثین کی, تالاب مثال ہے اہل سنت والجماعت محدثین کی, انہوں نے اس تالاب میں حدیثیں اکٹھی کی. لیکن تالاب میں زندگی کی ساری ضروریات نہیں ہوتی, گندم تالاب میں پیدا ہوتی ہے کھیت میں, گدا تالاب میں پیدا ہوتا ہے کھیت میں, پھول تالاب میں پیدا ہوتے ہیں کھیت میں, غذائیں دوائیں ہر چیز. البتہ کھیت میں زندگی کی ہر ضرورت پیدا ہوتی ہے. فقہ جو ہے یہ کھیت ہے, فقہ جو ہے یہ کھیت ہے, اور تالاب جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. تالاب میں حدیث آپ کو ہر وقت پانی نظر آئے گا, حدیث میں ہر جگہ کال ارسل فال ارسل, لیکن کھیت میں ہمیشہ پانی نظر نہیں آتا, کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر اکثر دنوں میں نظر نہیں آتا. لیکن یہ پکا یقین ہے کہ ایک ایک ترکہ جو یہاں نکلا ہوا ہے یہ پانی ہی کا اثر ہے, یہ پانی ہی کی برکت ہے. اس میں غذائیں ہیں تو پانی ہی کی برکت سے, دوائیں پیدا ہوئی جڑی بوٹیاں تو پانی ہی کی برکت سے, گدے پیدا ہوئے تو پانی ہی کی برکت سے. تو یہ سارا اسی لیے وہ حدیث اب ساری عمر پانی پی کے گزارا تو نہیں کرے گا. کیا خیال ہے کہ روٹی جگہ پانی پی رہے دوا کے جگہ پانی پی لیا کریں؟ یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں. وہ کوئی امام شافی کا مقلد ہے, کوئی امام مالک کا مقلد ہے, کوئی امام احمد کا مقلد ہے, کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد ہے. کیونکہ یہ ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی نا, کھیت میں ساری ضرورت پوری ہوتی. اور یہ ٹیلے غیر مقلد ہیں جن کی نہ اپنی حدیث کی کتاب دنیا میں, نہ کوئی فقہ کی کتاب غیر مقلد. اب کھیت میں نہ ٹیلے پر نہ حدیث ملے نہ وہاں فقہ ملے, وہ کیا ملے گا؟ گو ملے گی کھانے کے لیے, بجو ملے گے, ایسی چیزیں ملے گی نا. آخر بیچارے گو بھی نہ کھائے بجو بھی نہ کھائے تو جائے کہاں؟ ہاں کوکا ہاں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں لیکن ضرورت آتی ہے پھر چوری کر لے آ جاتے ہیں. گدے امام شافی کھیت سے چوری کر لیے, شکر کدی ہرجو کھیت سے چوری کر لیا, آگے بالٹے امام حضرت حمل کے باغ سے توڑ لیے جا کے, تو سارا چوری ڈاکے پر گزارا ہے غیر مقلدوں کا. چوری ڈاکے کی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ غیر مقلدوں کی ہے, جن کا سامان چوری ہو وہاں جا کے مل جاتا ہے. تو آگے پیچھے برا بلا بھی کہیں گے لیکن بسنے وہیں سے لے گی. یہ صرف کہنے کی بات ہے, فتاوا سرایا اٹھا لو, نظیریہ اٹھا لو, سٹیج پر ہوگا ہم درے مختار کو ملک سے نکال کر بعض عرب چین لیں گے, پتا سب بس آنے کا قضا فی در مختار قضا فی العالمگیریا. اب فتوے سارے فقہ بھر دیتے ہیں, دار لکھتا اجڑ جائے گا ان کا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ میں پاکستان سے فقہ حرفی نکال دوں گا, تو پہلے اپنے دار لفتا سے نکال اس کو, تیرے دار لفتا میں یہ دے نکل رہی وہاں سے. تیرے مدرسے میں فقہ جو ہے تمہاری چھاتیوں پر ہدایہ بھوگ ڈل رہا ہے, اور تم چندہ لیتے ہو حدیث کے نام پر, تنخواہ لیتے ہو ہدایہ بڑھا کر. یہی مجھے حدیث دکھاؤ کہ حدیث کے نام پر چندہ جو لیا وہ فقہ پڑھا کر اس کی تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں. تو اس لیے اب جہاں ایک کھیت ہوگا تو وہیں سے ساری لی جائے گی چیز, تو چوری ڈاکے کے ہم قائل نہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی شافی بھی رفائی دار کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, اور غیر مکل کرتا ان کو آپ کہتے ہیں کہ شافی نے امام شافی کے کھیت سے مانگ کر گنا لیا ہے, اس نے کم بس نے چوری کیا ہے, چوری کا گنا حرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو گنے کو دیکھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نسبت کو دیکھو. اب لڑکا حرامی اور حلالی دونوں شکل ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن حرامی حلالی کا فیصلہ شکل سے دیکھ رہے ہو تو کہ یہ بھی لڑکا ہے یہ بھی لڑکا ہے, تعلق سے کہ یہ جائز تعلق سے ہوا یا ناجائز تعلق سے پیدا ہوا ہے. اس لیے شافی کا گدا جو شافی کھیت سے لیا ہے رفع دین والا وہ جائز ہے, اور غیر مقدر گدا چوری کیا شافیوں کا جا کے, اس لیے وہ چوری کا گدا جو ہے وہ قطعاً حرام ہے, پکی بات اس میں شک نہیں ہے. اور یہ یاد رکھے آپ حضرات جو ہیں وہ ان کو امام شافی سمجھ لیتے ہیں کہ جی رفع دین وہ شافی بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, تو آپ ان کو شافی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں. ہر غیر مقلد اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہے اور آپ شافی سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ نہ شافی ہے نہ محمد رسول اللہ, وہ تو کم وقت جائے نہ شفی. تو استبات سے اللہ نے مثال دی, اللہ کے پیغمبر نے بھی بارش کے پانی سے مثال دی. تو جس طرح کھیت میں اگر پانی ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا لیکن ہمیں پکا یقین ہے کہ ہر پھل اسی پانی کا اثر ہے, ہر پتا اسی پانی کا اثر ہے, ہر ٹہری اسی پانی کا اثر ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک ایک مسئلہ کتاب و سنت کے پانی سے ہی محفوظ ہے پلا ہوا ہے. تو یہ فقہ کی ضرورت کا پتہ چل گیا نا کہ فقہ ضروری ہے, فقہ کے بغیر کوئی انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کچھ اور کچھ نہیں کر سکتا, نہ اس کو کوئی فرض پتا نہ واجب پتا. اور ان کے جو طریقے ہوتے ہیں ایک دو لطیفے یاد ہے نا آپ کو کتاب ہی نہ جائے, وہ بولا تھاروی نظر لکھتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش گیا تو وہ ایک امام کو دیکھا وہ دماغ پڑھا تھا تو وہ ہل ہل کے یوں رب العالمین. یہ میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے کہ حدیث میں ہے, حدیث میں کہاں ہے؟ تو وہ کہ اذا عمل قوم فال یخفف, کہ جو دماغ پڑھایا تو ہلکی پھلکی پڑھایا, اب وہ ہلکی پھلکی پڑھے ہل کے. اب وہ اتنا ہلے کہتے کبھی ادھر الحمد للہ ادھر رب العالمین وہاں بڑا ہلے. اور جناب اب یہ ایک غیر مقلد نے حدیث پڑھ لی لا صلاۃ الا بحضور القلب, اب وہ کسی کے پاس پوچھے تو گیا نہیں, جا کے لغت خریدی اس میں قلب نکالا, وہ کش والا کاف والا قلب نکل آیا. بڑا کہتا ہے ساری دنیا بے نماز ہے, کوئی کتا آگے نہیں بانتا, حالانکہ حدیث میں صاف ہے کہ جب تک کتا سامنے نماز ہوتی نہیں. آ کر جناب اعلان کر دیا سپیکر میں کہ اب آئندہ نماز حدیث کے مطابق پڑھی جائے گی, نئی مسجد بنانی مسجد جامع مسجد اہل حدیث. کوئی چدا کٹھا کرنے تو چل پڑا, کوئی کتے کٹھے کرنے پڑا ہے چل پڑا. آگے کتے باندھے ہوئے اور بول لگا لا صلاۃ الا بحضور القلب, کتا سامنے نہ ہو تو نماز ہوتی ہی. حضرت تھروی رحمۃ اللہ لطیفہ لکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ, ایک آدمی بعد جماعت سے رہ جاتے ہیں نا, ایک آدمی اسے نماز پڑھی چلا گیا, پھر آیا اور آ کے اس نے دو سجدے کیے یوں سلام پھیر دیا. اب یہ ایک نئی بات تھی کہ میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ جی سجدہ صاحب کیا بھول کے سجدے. کیا بھول گیا تھا؟ کہ پہلے میں بے وضو نماز پڑھ گیا تھا، اب آ کر میرے دوست سجدے صاحب کا کر لیے، وضو آپ بھی کیا یا نہیں؟ کہتا نہیں. حدیث میں ہے لکل صاحب سجدہ تار، اتنا ہے وہاں، یہ تھوڑا وضو بھی کر کے کرے. تو میں چونکہ بھول گیا تھا اس لیے کہتا میرے دوست سجدے کر لیے لکل صاحب سجدہ. تو اس لیے فوکہا کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو وہاں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، یہ نہیں ہے، لعلمه الذين يستنبطونه منه. آگے کیا ہے؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم لتباتم القرآن والحدیث، یہ لتباتم الشیطان. اب دیکھو آیت میں تحقیق کا حق دو ہستیوں کو دیا ہے، ایک رسول کو ایک ملحد کو، کیونکہ مسائل کی دو ہی قسمیں ہیں، یا مسائل مرسوس ہوں گے یا ملحد بھی ہوں گے. تو مرسوس میں تحقیق کا حق رسول کو ہے، اور اجتہادی مسائل میں ملحد کو. اسی لیے ہم اپنے آپ کو دو لفظ کہتے ہیں، ہم سنی حنفی، سنی شافی، سنی مالکی، سنی حنبلی. سنی ہم مرسوس مسائل میں ہیں، اجتہادی مسائل میں شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا کہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالا سب آدمیوں پر تحقیق کا. اب ایک فریق تھا اس نے دبی کو ہٹانا چاہا کہ دبی ہٹ جائے، وہ خود سمجھ لیں گے قرآن، اور اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن. اب جتنے فرق خالق اور مخلوق نے سارے بیان کر دیے کہ وہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، سارے فرق بیان کر دیے. اس لیے اگر رسول کی سنت بھی مان لی گئی، بات مان لی گئی، یہ شرک فی الوہیت ہو جائے گا. ہم صرف اہل قرآن ہیں، صرف ہم رسول کی بات نہیں مانتے. اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ رسول کی حدیثیں بہت سی قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کا جواب لفظ رسول میں دے دیا تھا، لفظ رسول میں ہی، کہ رسول کا معنی ہے پہنچانے والا، وہ اپنی بات تو کہتا نہیں، وہ تو اللہ کی پہنچا رہا ہے. تو یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ رسول کی کچھ باتیں اپنی دین میں کہتا ہے، ایک بات اللہ کی سناتا ہے، بیس اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، وہ تو رسول ہے. دوسرا اٹھا، وہ اپنے ملحد کو ہٹا کر اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا، سکھا کہ کوئی ضرورت ملحد کی نہیں ہے، وہ نبی ہے، معصوم ہے، یہ امتی غیر معصوم ہے. جتنے فرق بھی نبی اور امتی میں ہو سکتے سارے بیان کر دیے، اور نتیجہ کیا نکالا کہ گویا فقہ کو ماننا شرک فی النبوت ہے، ملحد کی بات ماننا. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے جواب دے چکے ہیں، الذین یستنبطونہ منہم، کہ وہ تو اپنی کہہ نہیں رہا، وہ تو تلاش کر کے نکال رہا اللہ کی بات. استنباط کر کے وہ پانی اللہ کا پیدا کوئی نکال رہا ہے، اپنی سرے سے کہہ نہیں رہا، یہی بنیادی غلط ہے کہ وہ اپنی باتیں کہہ رہا ہے. آگے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نفس پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، رسول بھیج دیے، ملحد پیدا کر دیے. اور اگر رسول کو ہٹا دیا اس درمیان سے یا ملحد کو، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، پھر اگرچہ تم اپنا نام اہل قرآن رکھو لیکن ہوگے تم متبع شیطان، اگر رسول کو ہٹا کر قرآن سمجھنا شروع کر دو. اگر ملحد کو ہٹا کر خود اجتہاد شروع کرو گے تو اگرچہ تم اپنا نام اہل حدیث رکھو لیکن قرآن تمہیں متبع شیطان کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے فقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. تو اس لیے فقہ کے منکر کو کہیں اہل حدیث کہا گیا، شیطان کہا گیا، یا منافق کہا گیا ہے، کہ دو چیزیں اللہ ایک دل میں جمع نہیں کرتا، کہ فقہ فی الدین بھی ہو اور نفاق بھی ہو. تو دیکھو کتنا بڑا منافق ہوتا ہے ابھی فقہا کو گاڑیاں بھوک رہا تھا، ابھی پیسے دیو سے بسرا دیکھ کے بتا رہا ہے، ابھی فقہا کو برا بلا کہہ رہا تھا، ابھی ہدایہ پڑھا رہا ہے، بیٹا قدوری پڑھا رہا ہے، اس سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے غیر مقلد جو ہے یہ منافق ہے۔ تو فقہ جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آ کر فقہ ان کو بھی لکھنی پڑی، جب یہ فرقہ بنا، اب یہ کہا جی حدیث دیکھو، حدیث میں نہ سنتیں ملے نہ سنت کی تعریف ملے، نہ فرض ملے نہ فرض کی تعریف ملے، نہ حرام مکمل ملے نہ حرام کی تعریف ملے، نہ مکروہ بات ملے مکمل نہ مکروہ کی تعریف ملے، تو کرے کیا؟ آ کر پھر یہ کہتے ہیں مکے مدینے والے، یہ گئے یمن میں زیادی شیعہ شوکانی کے پاس، اس کی کتاب لائے دورور بحیا فقہ کی، زیدی شیعہ کی فقہ جو ہے اس کا نام انہوں نے ترجمہ کر کے رکھا فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ۔ یہ جو ڈر لگایا کرتے ہیں نا جعفریہ نہ حنفیہ محمدیہ محمدیہ، تو فقہ محمدیہ وہ زیدیوں کی فقہ ہے ان کی، جس میں لکھا ہے کہ ایک قول میں بری کھانا بھی جائز ہے، بری بھی اتفاق پاک ہے ہر انسان اور جاندار کی، ایک قول میں کھانا بھی جائز ہے، فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہ لکھا، ان کو بھی ہے وہ کتاب، ترجمہ در بھیا کا ہے وہ۔ تو حوالہ دینے میں میں بتایا کرتا ہوں کہ حوالہ اتنا دینا چاہیے جتنا ہو، زیادہ نہیں بنانا چاہیے، بس اتنا مسئلہ بتا دیں کہ ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے وہ کلفی جما کے کھلاتے ہیں بناتے کھاتے ہیں یا کسر بنا کر کھاتے ہیں، یہ ان کا اپنا اپنا ٹیسٹ اور ذوق ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل، وہ شکر ملاتے ہیں یا نمک مرچ ملاتے ہیں تو یہ ہر آدمی کا اپنا ان کا ذوق ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل، ہم تو صرف حوالہ بتاتے ہیں کہ ان کی کتاب میں ہمارا یوں لکھا ہوا ہے۔ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، اور بوقت ضرورت یعنی بیماری وغیرہ میں کھانا پینا بھی جائز ہے، بس اتنا حوالہ ہے۔ اب وہ ایسپرو کی جگہ بکری کی بیگریاں کھاتے ہیں، اور باجور فلاسفہ کی جگہ گائے کا گوبر کھاتے ہیں یا قسمت کھاتے ہیں، یہ ان کا اپنا ثواب دید ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ بجائے چائے کے گائے کا پیشاب پیتے ہیں یا بجائے شربت بنفشہ کے گھوڑے کا پیشاب پیتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا اپنا ذوق ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ دفعہ ضیاء القاسمی کی مسجد میں نے تقریر کی، مجھے کہنے لگا کہ وہ مسئلے تو نہ بتانا جس میں شافیوں کا اختلاف ہے، اس میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، جو ان کے خصوصی مسائل ہیں وہ بتا دیں۔ میں نے بتایا کہ ان کی ہاں بجو کھانا جائز ہے، بجو پتہ نہیں آپ کیا زبان میں کہتے ہیں، کفتار عربی فارسی میں کہتے ہیں، زبق، یہ جو کمرے اکھیڑتا ہے، اور ان کے ہاں یہ بری کھانا جائز ہے، پیشاب پینا جائز ہے ہر حلال جانور کا۔ اب وہ کاشمی نے خطبے سے پہلے 2-3 منٹ تبصرہ کیا میری تقریر پر، کہتا ہے کہ جب گدا مواد زیادہ ہو جائے تو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مولوی صاحب کو بنایا تھا، انشاءاللہ اچھا کامیاب آپریشن ہو گیا ہے۔ اور بعض باتیں مجھے آج بالکل نہیں معلوم ہوئی ہے، پہلے میرے علم میں نہیں تھی، تو میں سوچا کرتا تھا کہ ان کے مؤذن کی اذان آواز سنو، مؤذن سے لے کر خطیب اعظم تک سب کی آواز بجو جیسی کی ہوتی ہے، بجو جیسی۔ اب پتا چلا کہ خوراک کا اثر ہے، کہتے ہیں بجو جو کھاتے ہیں کہتے ہیں خوراک کا اثر ہے۔ دوسرے اس بات پر میں حیران تھا کہ ہمیں بڑے خوش ہو کر ملتے ہیں یہ غیر مغل، اور ہمارے بزرگوں کی قبریں اکھاڑتے ہیں، تو بجو بھی زندہ آدمیوں سے ڈرتا ہے اور بزرگوں کی بڑے ہو کے قبریں اکھیڑتا جا جا کے، تو پتا چلا کہ یہ بھی، اور آج یہ پتا چلا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، ہم کھیر کھانے والے یہ بری کھانے والے کہتے ہیں، ہم چائے پینے والے یہ گھوڑے کا پیشاب پینے والے، تو ہم تم سے چھینتے ہوئے جا کے کہ ہمیں بھی تھوڑا دے دو پینے کے لیے، ٹرائی تو پھر ہوگا نا، ہم تم سے چھینے کو جا کے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سے بھی ضرورت لے لیا کر لے جا کرو جو ہے، تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے پوری ہو، آپ بے شک یہاں دکان کھول کر بیٹھ جائے اور اس میں گھوڑے کا پیشاب بیچا کریں شراب کی اس کی چائے کی جگہ، ہم آپ کو کب منع کرتے ہیں؟ اس لیے دوسری کہ اس کو چدہ بھی زیادہ غیر مقلد دیتے ہیں، قاسمی کو بہت گار کو پیچھے توجہ پڑتے ہیں. پھر ساتھ کہتا ہے یہ جو حدیث بیٹھے نا یہ ان کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, تم نے جا کے تھوڑا سا پیشاب کرنا دو دو قدرے کہ آج ہمیں قاسمی نے برا بھلا کہا ہے. یہ ان کو کہتے ہو جی بابا بھری بھگو بہت ان کو کہتے ہو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تم صبر کرو کہتے ہیں. اب ان کے پلے اس بارے میں کوئی نہیں, قرآن کہتا ہے فقہ مانو, حدیث کہتی ہے فقہ مانو, یہ مانتے بھی ہیں چوری ویسے نہیں مانتے, لیکن اعتراضات کیسے ہوتے ہیں جی. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا بار روم میں, ایک کھڑا ہو گیا غیر مقلد وکیل تھا کہ جی حضور پاک کے زمانے میں فقہ عربی تھی؟ میں نے کہا تھی. یہ تھی؟ میں نے کہا تھی تھی تھی. کس دفعہ کہہ رہا تھا؟ پھر کہتا جی تھی. میں نے کہا ستی دفعہ سات دفعہ کہہ دوں؟ میں نے کہا سات دفعہ کہا تھی 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 تھی. امام ابو حنیفہ تھے؟ میں نے کہا نہیں تھے. حضور پاک کے زمانے امام ابو حنیفہ تھے؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا پھر پوچھ رہا کیا پوچھ رہا کہ جب ابو حنیفہ نہیں تھے تو فقہ عرفی کیسے تھی؟ میں نے کہا قاری اعظم حضور پاک کے زمانے میں تھے؟ کہ نہیں. میں نے کہا یہ قرآن تھا یا نہیں تھا قاری اعظم کی قرآن؟ یہ تو تھی. میں نے کہا امام بخاری حضور پاک کے زمانے میں تھے؟ کہتے نہیں تھے. میں نے کہا بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟ کہتا حدیث تو تھی. میں نے کہا جیسے قاری نے قرآن جمع کیا خود گھڑی نہیں, بخاری نے حدیث جمع کی ہے گھڑی نہیں, امام نے فقہ جمع کیا نکال کر اسی آیت اور دی جو حضور زمانے میں تھی. ہاں البتہ یہی ہے کہ جب حضور پاک نے فرمایا تھا کہ کتا پانی میں منہ ڈال دے برتن میں تو سات مرتبہ دھو, تو حضور پاک نے آخر میں رواح البخاری نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا حضرت ابو ہریرہ نے تو کہا تھا نا رواح البخاری. حضور کے زمانے میں کسی نے رواح البخاری نہیں کہا, صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا, تابعین میں سے کسی نے نہیں کہا, تبع تابعین میں سے کسی نے, لیکن آج ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس کتاب سے حدیث لی جا رہی ہے. اسی لیے حدیث تھی لیکن اس کو بخاری کی حدیث نہیں کہا جاتا تھا, قرات تھی لیکن اس کو قاری اعظم کی قرات نہیں کہا جاتا تھا, فقہ پوری تھی. جیسے میں نے بتایا جو ہزار سال بعد کنواں نکل رہا وہ پانی بھی آج ہی موجود ہے, وہ تو نکالیں گے اس وقت نا. تو میں نے کہا فقہ تھی, البتہ جس طرح اس وقت نہیں حدیث کا نام حدیث بخاری نہیں تھا, اس کا نام فقہ عربی نہیں تھا, یہ جمع کرنے والے کو ایسے رکھ دیا گیا. جیسے جب پانی زمین کے نیچے تھا تو پھر جی کہتے یہ خیالدار کی ٹینکی کا پانی ہے, یہ نہیں کہتے کہ خیالدار کی ٹینکی کا پانی ہے. اب خیالدار کی ٹینکی کا پانی کہنے سے شرک نہیں ہو گیا یہ کہ یہ پانی پینا شرک ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ کا پانی نہیں ہے, اب یہ خیالدار کی ٹینکی کا پانی ہے, یہ بات غلط ہے. یہ نسبت تعارف کے لیے ہوتی ہے. تو جیسے ویسے ہم سب آدم کی اولاد ہیں, لیکن یہ قبائل جو ہے یہ تعارف کے لیے ہے, شعوب و قبائل علیہ تعارف. آدم علیہ السلام نے یقین اپنے آپ کو کبھی پٹھان نہیں کہلایا, لیکن ہر پٹھان یقین آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام نے یقین کبھی اپنے آپ کو راجپوت نہیں کہلوایا, لیکن ہر راجپوت یقین آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان نے کبھی اپنے آپ کو ارائی نہیں کہلوایا, لیکن ہر ارائی یقین آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ نسبت تعارف کی ہوتی ہے. پانی ایک ہی ہے جو برسا آسمان سے, اس کو پہاڑوں پر برف کا پانی کہتے تھے, وہی پانی آگے چلا اب اس کو دریا کا پانی کہنے لگے, پانی وہی ہے. یہ راستے کی نسبت ہے, راستہ راستے کی, تو راستے کی مذہب کہتے ہیں عربی میں. اب جو دریا سے دور تھے پھر ایک راستہ بنایا گیا, نہر کھودی گئی کہ نہر کے ذریعے پانی گیا, اب اس کو نہر کا پانی کہہ رہے ہیں, تو کیا یہ وہ پانی نہیں ہے؟ پانی تو وہی ہے نا, نہر میں پانی خود پیدا نہیں ہوتا, دریا میں پانی خود پیدا نہیں ہوتا, یہ دریا راستہ ہے اس پانی کو آگے پہنچانے کا, نہر صرف راستہ اس پانی کو آگے پہنچانے کا. فقہ حرفی فقہ شرفی مذہب ہے, راستے ہیں کتاب و سنت کے فقہی مسائل کو آگے پہنچانے کے. تو اب یہ کہتے ہیں جی فقہ اس وقت فقہ حرفی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ فقہ پر کیا کہتے ہیں کہ جی قدوری پہلی کتاب ہے فقہ کی پہلی, اور امام ابو حنیفہ سے 200 سال بعد لکھی گئی, کوئی سرد ہے ہی نہیں, بے سرد باتیں ساری. آج کل یہ قصہ شروع کیا انہوں نے, تو یہ بات سب سے پہلے انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ محمد بھائی ٹھٹوی شیعہ ہے, یہ 11ویں صدی کے آخر میں ہوا ہے, اس نے یہ بات لکھی کہ فقہ کی سرد نہیں ہے. فقہ کی غیر مقدر اٹھا لی, فقہ کی سرد رہی ہے, فقہ کی سرد رہی ہے, فقہ کی سرد رہی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ بھی سرد اور باتوں کی تو جو زبانی چلی آ رہی ہو. اب قرآن حضور پاک کے زمانے میں لکھا گیا, پھر صحابہ نے جمع کر لیا, کوئی سرد ہے ساتھ؟ امام صاحب نے باقاعدہ فقہ لکھوائی ہے, پھر امام محمد نے اس کو تدوین کی ہے دوبارہ. تو امام ابو حنیفہ کی کتاب موجود نہیں ہے, فقہ کی امام محمد کی موجود ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ امام محمد کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی کتابوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ مسائل قاعدے کے تحت ہوتے تھے. پہلے ایک قاعدہ نکالتے تھے نا کہ محرم جو ہے یہ مبی سے متاخر ہے. اس قاعدے میں جتنے مسئلے آئیں گے, کہیں دار الافتاح سے علی شباب النظیر اٹھا کے دیکھ لینا, علی شباب النظیر ایک نابینا تھا, فقہ کے سارے ہزارہا مسائل اس نے 7 قاعدوں کے نیچے رکھے ہوئے تھے. اور جس طرح حافظ دور کرتا ہے نا, تکرار کرتا ہے, پڑھتا ہے, وہ 7 قاعدے پڑھا کرتا تھا, تکرار کیا کرتا تھا کہ بھول نہ جائے مسئلے, لیکن کسی کو لکھنے نہیں دیتا تھا. تو بعض لوگوں نے کوشش کی, تیز رفتار کاتب اکٹھے کیے کہ وہ اندھا تو ہے, ایسے سانس بند کر کے بیٹھو کہیں, بہر کے بعد تو وہ تکرار کرتا تھا, وہ لکھنا شروع کر دیا. وہ 4 قاعدے پانچ لکھنا شروع کر دے, اگر ایک کا لفظ رہ جائے گا کوئی دوسرے سے نکل آئے گا. جب اس نے 2.5 قاعدے پڑھے نا, اسے محسوس ہوا کہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں, یہ اسے پڑھنا بند کر دیا. اب وہ 2.5 قاعدے جو ہے وہ یہ کتاب ہے علی شباب النظیر میں جمع کی ہوئی. ایک قاعدہ ہوتا ہے, اس کے نیچے 400-500 مسئلہ آ جاتا ہے. تو امام صاحب جب جمع کراتے تھے, چونکہ سارے مجتہدین تھے نا, تو وہاں ضرورت عمل کی نہیں تھی, یہ کہ عمل کے لیے ان کو ضرورت ہے, وہاں قاعدے یاد کرنے مقصود تھے, تاکہ ایک قاعدے کے سارے مسئلے یاد ہو جائے اور قاعدہ بھی خوب یاد ہو جائے. امام محمد نے دوبارہ ان کو ترتیب دیا کہ کتاب الطہارت کے طہارت اس میں الگ مسئلے ہو گئے, اب وہ قاعدے کا خیال نہیں ہے. اس لیے امام محمد کی 6 کتابیں جن کو زہر اور روایت کہتے ہیں, جن کو, اور آج کی اصطلاح بھی ان کو سیاستا کہنا چاہیے, فقہ کی بھی سیاستا ہے نا, 6 کتابیں جو متواتر ہیں. اب یہ قدوری ہو یا کوئی کتاب ہو, یہ ان کتابوں سے لکھی جا رہی ہے, امام محمد کی کتابوں سے. اس لیے اب ہدایہ آپ نے کتاب پڑھی نا, اس میں ایک لائن کے نیچے عبارت ہے, یہ بس بے حرفی ہے, یہ امام محمد کی کتاب سے لی گئی ہے. اس کے آگے جو تشریح ہے وہ صاحب ہدایہ کی اپنی تشریح ہے, دلائل یا جو بھی بحث ہے. اگر یہ لائن کے نیچے جو عبارت ہے یہ غلط ہے, تو پھر فقہ حرفی کا مسئلہ غلط ہو جائے گا, بس بھی حرفی غلط ہے. اور صاحب ہدایہ کی تشریح میں غلطی ہے, تو وہ صاحب ہدایہ کی بھول ہے, وہ بس بھی حرفی کی بھول نہیں. تفہیم القرآن میں جو غلطی ہے وہ قرآن کی غلطی نہیں, یاد رکھنا, وہ تفہیم القرآن کی ہی غلطی ہے. اب معارف اب یہ صاحب ہدایہ کی تاریخ پیدائش دیتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے ابو حنیفہ کے اتنے سال بعد, 100 سال بعد کتاب لکھی ہے, اس کی سند نہیں. حالانکہ وہ جو مسئلہ بطر کا ہے وہ تو امام محمد کتاب سے لیا ہے, جو امام صاحب سے اس نے براہ راست لکھا ہے یا ابو یوسف کے واسطے سے لکھا ہے, جس طرح لکھا ہے اگر اسے تقسیم کر دی ہے جامع کبیر جامع صغیر, صغیر وہ ہے جو چھوٹے امام سے لے کر لکھی ہے، کبیر جو ہے بڑے امام سے لے کر لکھی ہے. اس لیے بات بالکل واضح ہے. اور سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں مبارک القرآن کی. اب مفتی صاحب 14ویں صدی میں ہوئے ہیں، تو مبارک القرآن جو ہے یہ 14ویں صدی میں لکھی گئی، اس میں جو قرآن ہے یہ بھی 14ویں صدی میں بنایا گیا ہے. قرآن تو 14ویں صدی میں بنایا گیا نا، قرآن تو شروع سے آ رہا ہے. اب کوئی مبارک القرآن کی تاریخ کو قرآن کی تاریخ کہے کہ جی قرآن 14ویں صدی میں لکھا گیا، حضور تک کوئی سند ہی، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اسی طرح متون جو ہے ہمارے، متون سارے امام محمد کی کتابوں سے لیے گئے. پھر خود تو فقہ انہوں نے پہلے تو تھا ہی نہیں، لکھی ضرورت پڑی. اب دیکھو شافعیوں کی فقہ اپنی لکھی موجود ہے، مالکیوں کی ہے، حنبلیوں کی ہے، حنفیوں کی ہے، ان کے مدارس میں داخل نصاب ہے. لیکن یہ فقہ میں اتنے ناکام رہے یہ فرقہ غیر مغلوں کا کہ جتنی فقہ کی کتابیں لکھی ہدایت کے مقابلے میں لکھی حدیت المادی، کنز الدقائق کے مقابلے لکھی کنز الحقائق، در مختار کے مقابلے لکھی نوز الابرار، لیکن ان کی اپنے مدرسے میں داخل نصاب نہیں ہو سکی، وہ سارے کرنے غلط ہیں. تو پتا چلا کہ خیر سے محروم فرقہ یہی ہے. فقہ خیر ہے نا، شافیوں کے پاس بھی فقہ اور خیر ہے، مالکیوں کے پاس بھی فقہ ہے، حنبلیوں کے پاس بھی فقہ ہے، حنفیوں کے پاس بھی فقہ ہے، لیکن یہ فرقہ جو ہے یہ خیر سے بالکل محروم ہے. خود ان کی جماعت نے اس فقہ کو نہیں مانا، پوری جماعت نے فیصلہ کر دیا، گویا امت کا فیصلہ ہے کہ حنفیوں کو فقہ آتی ہے، شافیوں کو فقہ، مالکیوں کو فقہ آتی ہے، حنبلیوں کو فقہ آتی ہے، غیر مقل تو فقیہ نہیں، سفی ہی سفی ہوتا ہے، سفی در سفی ہوتا ہے. اس لیے ایرک بیچاروں کی اپنی کوئی فقہ نہیں، کبھی شافیوں سے چوری کرتے کوئی مسئلہ، کوئی مالکیوں سے چوری کرتے ہیں، حنبلیوں سے چوری کرتے ہیں، چوری ڈاکے کے سوا ایرک کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. اب اپنی فقہ تو ایرک کی ہے نہیں، میں نے جو رسالہ لکھا نا غیر مقل فقہ کے 200 مسائل، اب وہ اس لیے لکھا کہ یہ ہماری فقہ پر اعتراضات کرتے ہیں. تو اب ہماری فقہ پر جب اعتراض کرے ہم حنفی ہیں. فقہ کی کتابیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو عوام کے لیے لکھی گئی جیسے بہشتی زیور وغیرہ، ایک وہ جو طلباء کی استعداد پیدا کرنے کے لکھی جیسے کدوری نصاب کی کتابیں، ایک وہ ہے جو مفتی صاحبان کے لیے لکھی گئی ہے. تو چونکہ مفتی صاحبان کی بشق کرانی ہے اس لیے اس کے نیچے بہت سے مسئلے فرضی لکھے جاتے ہیں تاکہ ایک قاعدہ اچھی طرح مفتی کو سمجھ آ جائے. اب حساب کا کتاب جو ہوتی ہے اس میں اوپر قاعدہ ہوتا ہے، سارے سوال فرضی ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں نا، خود بنا کے لکھے ہوتے ہیں نا، واقعی میں تو کہیں پیش نہیں آیا وہ. اب صرف نام کی آپ بشق کرتے ہیں، سارے قاعدے فرضی ہوتے ہیں، سوال قاعدے کو حل کرنے کے لیے صرف نام کے، یہ اس کے بطق وغیرہ کے، اصول فقہ کے جتنی مثالیں ہوتی ہیں وہ مثالیں فرضی ہوتی ہے نا. وہ تو نہیں جیسے کسی نے کہا وہ پڑھ لیا قاضی کا بیٹا تو پڑھا کہ زارا با زیاد البکرت، کہتا کیوں مارا تھا اس نے، وہ کہے بھائی آگے پڑھو کہ نہیں پہلے یہ جس نے مارا اس کو سزا دے دیجیے پھر آگے پڑھو گے. کہتے ہیں یہ فرضی مثال ہے، میں فرضی بات نہیں بات اور کے جلا گئے گسے ہو گئے. تو ساری چیزوں میں ہر قاعدہ سمجھ کے فرضی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے فقہ میں وہ مسائل جو عوام عمل کے لیے ہیں وہ ان کتابوں میں ہے جو عوام کے لیے لکھی گئی، وہ سارے قابل عمل مسائل ہیں. اب دیکھیے مثال میں دیتا ہوں کہ آپ نے قدوری میں، ہدایت میں، شرح وقائع میں پڑھا اللہ اجل اللہ اعظم، لیکن دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حنفی اللہ اجل سے نماز شروع کر، اللہ اکبر سے شروع کر دے. کوئی حنفی ملا جو اللہ اجل سے نماز شروع کرتا ہوں، اللہ اعظم سے نماز شروع کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں، سارے اللہ اکبر سے کرتے ہیں. کیونکہ اللہ اکبر کا مسئلہ عمل کے لیے ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے فرق تھا کہ بھی ایک طرف تو آ گیا واضح کا رسم رب ہی فصلہ، اس سے پتا چلا کہ نماز سے پہلے اللہ کا کوئی نام ضرور لینا چاہیے. اس سے پتا چلا اگر وہ ربا کا فکبر, اس سے دوسری بات پتا چلا کہ وہ نام با عظمت ہونا چاہیے کوئی جس میں اللہ کی عظمت ثابت ہو. اب اللہ اجل بھی عظمت ہے یا نہیں, اللہ اعظم بھی عظمت ہے یا نہیں, لیکن اللہ اکبر قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں آیا ہے. حدیث سے وجوب یا سنت ثابت ہوتی ہے, فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اب مسئلہ سمجھایا گیا کہ اللہ کا کوئی نام لینا فرض ہے. ہوگا جیسے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ٹانگنا فرض ہے نا, اتنا کپڑا لے کر نماز پڑھ لی فرض ادا ہو گیا. لیکن پورے کپڑے اگر سنت پہ ڈالے تو فرض بھی ادا ہو گیا, سنت بھی. اب اللہ اکبر سے جب پڑھیں گے فرضیت بھی ادا ہو گئی, وضا کا رسم ربی فصلا پر بھی عمل ہو گیا, وہ ربا کا فکبر پر بھی عمل ہو گیا, اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا, اس میں اللہ اکبر کا لفظ آیا ہے. تو اسی لیے بہت سے مسائل عملی نہیں ہوتے, وہ فرضی مسائل ہوتے ہیں. غیر مکل جتنے بھی اعتراضات فقہ پر کرتے وہ فرضی مسائل پر کرتے, ہم جو ان پر اعتراض کرتے وہ عملی مسائل پر کرتے ہیں کہ تم سبحان ربی عائشہ پر حدیث سناؤ اس کی, تم اتحیات عائشہ پڑھتے ہو, یہ درود عائشہ پڑھتے ہو, اتحیات کا بناتا نا کہ یوک فت شہد, وہ تو حدیث ہے, درود کی نہیں ہے, یہ دکھاؤ حدیث سناؤ. ہم کہتے ہیں کہ جن مسائل پر تمہارا عمل ہے وہ حدیث میں نہیں, تو جھوٹے ہیں حدیث ہو, فقہ سے چوری کرتے ہو, بس رہے عمل کرتے ہو اور نام حدیث کا لیتے ہو تو چوری کرتے ہو نا. تو اب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں جو فرضی مسئلے عمل کے لیے ہے ہی نہیں سر. اس لیے جب بھی فقہ کے کسی مسئلے پر کوئی غیر مکل کسی کتاب میں اعتراض دیکھو یا زبان سے سنو تو پہلے یہ اس سے پوچھو کہ اس پر حرفیوں کا عمل ہے ہر جگہ. اگر عمل ہے اور فتویٰ ہے تو وہ مذہبی حرفی ہے, مذہب سے راستہ ہوتا ہے, مذہب ان مسائل کا نام ہے جن پر حرفی چل رہے ہیں. ہندوستان جاؤ وہ عمل کر رہا ہے حرفی, سعودیہ جاؤ حرفی عمل کر رہا ہے, امریکہ جاؤ حرفی عمل. تو جن مسائل پر ہر جگہ حرفیوں کا عمل ہے وہ مسائل مذہبی حرفی ہے, اور اگر حرفیوں کا عمل نہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں, یا تو مسئلہ عملی ہے نہیں فرضی مسئلہ ہے صرف بات سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے, یا وہ مسئلہ شاذ اور ضعیف ہے پوچھتا بھی نہیں. تو جیسے حدیثوں میں بھی شاذ اور ضعیف حدیثیں ہیں نا, ان پر عمل نہیں ہوتا. تو جن پر ہمارا عمل نہیں ہے اب ہم ان مسائل کے جواب دے ہیں جن پر ہمارا حرفیوں کا ہر جگہ عمل ہے, کیونکہ وہ مذہب حرفی ہے. لیکن شاذ قراتوں کی ہم خود ہی تلاوت نہیں کرتے, کرتے ہیں شاذ قراتوں کی تلاوت, اس لیے وہ سرے سے قرآن ہے ہی نہیں. تو شاذ مسائل مذہب حرفی نہیں, فرضی مسائل مذہب حرفی نہیں, وہ صرف سمجھانے کے لیے. ان کی کتاب حقیقت الفقہ لکھا ہے کہ جی یہ پہلے لکھا ہے صورت وضو کی کہ نیت کرنا سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, بعد ترتیب وضو کرنا سنت ہے. آگے یہ سمجھانے کے لیے فتاوی قاضی خواجہ عالمگیری میں لکھا ہوتا ہے در مختار جو فتوی کی کتابیں ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہو گیا, تو ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہو تو گیا لیکن خلاف سنت ہوا نا, پوری بات نہیں بتاتے نا. کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے پھر چہرہ دھو لیا بے ترتیب وضو کیا تو فقہ میں لکھا ہے کہ وضو ہو گیا, لیکن اگلی بار بتا دے کہ ہو تو گیا خلاف سنت ہوا, ہو تو گیا خلاف. اب وہ اسی پر ڈالتے ہو گیا جی, کہتے ہو گیا جی, نیت کے بغیر وضو ہو گیا جی, بسم اللہ کے بغیر وضو ہو گیا جی, ہو گیا جی. یہ نہیں بتاتے کہ خلاف سنت ہوا. تو فقہ پر اعتراض کرنے کے لیے بےمانی ضروری ہے, بے ایمانی جب تک نہ کرے فکر اعتراض کر سکتے نہیں کہ جی کسی نے دھکا دیا دریا میں پورا جسم دھل گیا غسل ہو گیا. اب نہ ترتیب ہے اس میں اور نہ
لیکن ہوا تو خلاف سنت نا، وہ غسل خلاف سنت ہوا. یہ ایک ہوتا ہے جواز، اس کو سمجھے مسئلے کو. جواز کا لفظ جو ہوگا وہ استعمال ہو جائے گا جہاں فرض پورے ہو گئے. اب واجب رہ بھی گیا تو جائز کہا جائے گا، لیکن ترک واسطے جواز مال بکراہ کے تحریمہ. اگر سنت رہ جائے تو جائز کہا جائے گا. اس کو بالکل جو عوام کو آپ مسئلہ سمجھا مثال وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک لفظ ہے مومن. اب جو کامل مومن ہے اس نے وہ گناہ نہیں کرتا، نیکیوں پر سارے عمل کرتا ہے، کہے گا یہ کامل مومن ہے. لیکن جو چوری کرتا ہے وہ بھی مومن. کہیں گے مومن تو ہے، مومن کی نفی نہیں کریں گے، لیکن گناہگار فاسق ہے. زنا کرتا ہے مومن ہی. تو جیسے ہر مسلمان کامل مومن نہیں ہے، اس میں داخل مومن ہی تو ہے نا، تو ہر نماز جو ہے اس کے لیے بتانا پڑتا ہے فقہا کو کہ یوں نماز پڑھو گے یہ کامل ہوگی. سارے فرائض ادا کر لیے، سارے واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی، مستحبات ادا کر لیے، اگر اس میں سے یوں واجب رہ جائے گا نماز کا فرض ادا ہو گیا، نماز کا لفظ پر آ جائے گا کیونکہ فرض پورے ہو گئے، لیکن ترک واجب سے مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الادہ ہوگی. یعنی اس کا دہرانا فرض نہیں، فرض رہے گا تو دہرانا فرض ہوگا نا. اب اس کا ادہ واجب ہوگا کیونکہ واجب رہ گیا. شرط رہ گئی تو نماز پر لفظ آ جائے گا کیونکہ فرض واجب ادا ہو گئے. لیکن ساتھ سنت جو چھوڑی گئی مکروہ تحریمی ہوگی نماز. تو اس لیے جواز کا یہ لفظ اٹھا لیتے ہیں وہاں سے، حالانکہ جواز کا لفظ بال کراہت بھی ہوتا ہے، کراہتے تحریمہ بھی، بال کراہتے تجزیہ بھی ہوتا ہے. جیسے مومن کا جی مومن ہے جی چوری کرتا ہے، یہ مومن ہے جی زنا کرتا ہے، تو مومن تو ہے، ہم اسے مومن کہتے ہیں، لا تو کب پھر ہوگے ذنبن، لیکن گناہگار مومن ہے نا. اب وہ سارے اعتراض یہ کرتے ہیں جی بہتری وضو کیا ہو گیا، یہ نہیں کہ وہاں لکھا خلاف سنت ہوا، یہ پوری بات بتایا تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، کیونکہ پھر ان کو کہنا پڑے گا کہ اچھا تو فرد کہتا ہے، تو فرد دکھا دیا جسے مان لے کہ وہ مسئلہ غلط ہے. تو جتنے یہ اعتراضات کرتے ہیں فقہ پر، وہ ہمارے ان مسائل پر کرتے ہیں جو یا تو فرضی مسائل ہیں، وہ عمل کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی حرفی ان پر عمل کرتا ہی نہیں. وہ تو مفتی صاحبان کو قاعدہ سمجھانے کے لیے فرضی مثالیں دی گئی، اور یہ فرضی مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں. دبی اور شرک کرے وہ حال ہے یا نہیں، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائے گا. ایک بحال کو فرض کر کے شرک کی برائی بیان کرنی تھی نا. دو خدا ہونے بحال ہے، لو کان فیہ بحالہ فسدتا. خدا کا بیٹا ہونا بحال ہے، بلکہ خدا کہنا کہ خدا کا بیٹا ہے اس کو اللہ کے نبی نے گالی ہے، گالی ہے. لیکن پھر بھی فرض کر اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی بات کرتا. تو فرضی مسائل، حضرت نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، وہ ذرا حیران ہوئے. ارزنا و انسارا کا فرمایا، ارزنا و انسارا کا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زنا نہ کرے آدمی مومن ہے نہیں، کرما گو ہے نہیں. جب تک چوری نہ کرے وہ کرما گو ہے نہیں. تو یہ مطلب نہیں کہ بسم اللہ جب تک نہ پڑے، پڑے گا تو حرفی نہیں ہے، بسم اللہ کو غیر وضو کے لیے نہیں ہے، اس کے درجات ہیں. اس لیے جتنے بھی فقہ پر اعتراض ہے تو جب یہ اعتراض کرے آپ فوراً جواب نہ دیں. جیسے ہوتا ہے کہ باپ کتاب نے بسایا تھا، آپ یہ کہیں کہ یہ بصرہ کس آیت سے، بصرہ بھی پورا لکھو، آگے آیت سے پھر ہم تحقیق کریں گے. کیونکہ بصرہ تو خدا قرآن کے کہنے سے غلط ہوگا، ان کے کہنے سے غلط نہیں ہوگا، حدیث سے غلط ہوگا، ان کے کہنے سے غلط نہیں ہوگا. ان کو بھیج دو واپس کہ یہ بصرہ اگر آپ کے خیال میں غلط ہے تو آپ لکھیں کہ کس آیت کے خلاف ہے، پھر ہم تحقیق کریں گے کس حدیث کے خلاف ہے. تیسرا تو ان کا کیا ہوتا ہے، فقہ میں مسئلے بنتا ہے، قرآن والے مسئلے بھی آتے ہیں، سنت والے بھی، اجماع والے بھی، اور قیاس والے بھی. فقہ کے شارحین نے ایک ایک بات واضح کر دی کہ یہ مسئلہ قرآن سے لیا ہے، یہ حدیث سے لیا ہے. اب یہ ہدایہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں نا، ضرور کے لیے پڑھاتے ہیں بیچارے. اب دیکھتے رہتے ہیں اس مسئلے پر صاحب ہدایہ نے حدیث پیش کی ہے، یہاں اجماع کیا ہے، یہاں قیاس ذکر کیا ہے، اب وہ فرض بنا دی جائے گی. ہمارا صاحب ہدایت کا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے. یہ سوال لکھیں گے حدیث سے ثابت کرو، حالانکہ بدھ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے. صاحب نے لکھا کہ مسئلہ کیا سے ثابت ہے، یہ لکھ لیں گے حدیث سے دکھاؤ. اب دیکھو نا سوال ہی غلط ہو گیا نا. ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ قیاس والا ہے، ہم کہتے نہیں جو مسئلہ ہم قرآن سے پیش ہو سب سے قرآن پوچھو. اگر ان سے یہی کہا جائے کہ زور کی رکھتے قرآن سے ثابت کرو، وہ کہتے حدیث سے، تو یہ اس کو سوال کو غلط کہے گا یا نہیں؟ تو جب بھی یہ فقہ کے کسی مسئلے پر اعتراض کرے تو طریقہ میں بتایا کہ فوراً جواب نہ دو، ان پر بوجھ ڈالو کہ بھائی وہ کس آیت کے خلاف ہے، لکھو ذرا. یہ رمضان نبانی ایک ہفتہ میرے پاس لگا کے گیا تو گیا تو اس کی بسیں بڑھ رہی ہے بیچارے کی. تو غیر مغل دیکھتے ہیں نا ضرورت مند آدمی ہے، چلو پیسے لگا دے پھر یا شور کریں گے. وہ دو تین غیر مغل وہاں کے سعودیہ جاتے تھے، آئے ہوئے تھے، وہ بس میں نماز پڑھنے گئے دو تین دن. تو موری صاحب نہیں تھے، ایک دن کہنے کے موری صاحب تھے کہ موری صاحب یہ آپ کی بسیں مکمل نہیں ہوئی. ہاں ابھی مکمل نہیں ہوئی. کہ پھر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہمارا خیال ہے کوئی ہم بند کر دے. اس نے کہا کہ آپ نے جو تین دن نماز پڑھی ہو گئی ہے نماز یا نہیں ہوئی؟ کہ نماز تو ہو گئی ہے، بس نماز ہی مقصد ہو جاتی ٹھیک ہے، بنے نہ بنے بنے کا کیا ہے. کہ نہیں نہیں آپ ہماری وہاں ہمارا سوچا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، تو وہ فرمایا کہ ہاں آپ کے لائق خدمت ہے. کیا کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھ لیا کریں، کہیں اور پڑھ لیا کریں، ہمارے لڑکے خراب ہو گئے کام کا. ان کا مقصد تھا یہ پیسے مانگے گا ہم سے کہ نہیں کچھ ہم بھی پیسے لگا دیں. کہ نہیں نہیں نماز ہو جاتی ہے، آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے ہماری. جب اب جب دیکھا کہ اس طرح قابو نہیں آیا، عبداللہ پروفیسر زندہ تھا ان کا، اس کو بکایا، آدمی اکٹھے کیے، غیر مغل بھی حرفی بھی اکٹھے کیے، اور مولانا کو بلا لیا کسی حرفی لڑکے باہر، انہوں بھی پتا وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی وہاں کچھ لوگ بیٹھے آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب یہ غیر مغل کہتا ہے ہاں حافظ صاحب، حافظ عبداللہ کہتے تھے اس کا، حافظ صاحب کیا لکھا ہے فقہ حرفی میں؟ کہ فقہ حرفی میں لکھا ہے کہ ماں بہن سے نکاح کر کے صحبت کر لی جائے تو حد نہیں آتی. تو سب ہنسے غیر مغل، او اچھا یہ لکھا ہے. اور یہ رضا صاحب خاموش بیٹھے رہے کہ رمضان صاحب سنا آپ کی فقہ میں کیا لکھا ہے؟ میں نے سنا نہیں کیا لکھا ہے، پھر سنا دو. پھر سنایا، اب سن لیا کہ ہاں سن لیا یہ لکھا ہے آپ کی فقہ میں. اب یہاں میں سمجھا کے بھیجا تھا کہ خود جواب جلدی نہیں دے رہا. اچھا یہ فقہ حرفی میں لکھا ہے؟ ہاں ہاں فقہ حرفی میں لکھا ہے. اگر یہی صورت پیش آ جائے تو حدیث میں کیا مسئلہ ہے وہ بتا دیں، میں وہ مان لیں گے، فقہ بعد میں مانتے حدیث کے. یہی صورت اگر پیش آ جائے تو حدیث میں مسئلہ کیا ہے وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ ہم تو فقہ کا مسئلہ مانتے ہیں جب حدیث میں نہ ملے. آپ یہ ضرورت حدیث سے پوری کر دیں، ہم یہ بھی میں دیکھ دوں گا مسئلہ حدیث نہیں. سنا حدیث، اب وہ سنائے نا بھائی صاحب، حافظ صاحب حدیث سناؤ. کہ حدیث میں ایسے مسئلے نہیں ہوتے. اچھا حدیث میں یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے، کہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر حدیث میں نہیں تو حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے نا. تو لے کے دو یہ مسئلہ پورا، لکھو نیچے، لکھو کہ یہ مسئلہ حدیث کے قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے. اب اس سے استنباط ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ ہم بعد میں تحقیق کریں گے. یہ لکھ دو اگر قرآن جی کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے تو جی لکھ کے مجھے دو، میں تحقیق کروں گا. اگر قرآن جی کے خلاف نہیں ہے تو لکھ کے دو کہ قرآن جی کے خلاف نہیں ہے یہ مسئلہ. دیکھو یہ بات اس کے لیے بہت تھی کہ نہیں نہیں وہ نہیں کا کیا مطلب. یہاں کسی نے اس مسئلہ پر عمل کیا، تو نے وہاں سے نکاح کے تجھے ضرورت پڑی ہوگی نا مسئلے کی، کسی حرفی نے اس پر عمل نہیں کیا. جو بھی کوئی حرفی بیٹھا ہے کسی نے پہل بہن سے نکاح کیا جس کو اس مسئلے کی ضرورت پڑی خبیز کو؟ یہ کسی غیر مغل نے کیا ہوگا نا. ہاں نہیں نہیں بس بھائی بس شرارت نہیں کری، بھائی شرارت تو نے کی ہے، اب شرارت کا مزہ دکھا رہا ہے تجھے. لڑکی عربی بیٹھے تو اٹھے کھڑا، تو کھڑا ہو. ایک بار ڈنڈے لیا ٹال سے، آج غیر مغل دو کی پٹائی کر لی ہے، اب وہ ڈنڈے لینے چلے گا.
یہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے خدا کے لیے میں نہیں کر مان کے
اس میں بس یہ بسرا ہمارا کس پر کس نے عمل نہیں کیا، نہ ہم نے چھیڑا، آپ نے چھیڑا، شرارت آپ نے شروع کی ہے، آج شرارت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میں کوئی گالی دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بسرا کوئی حدیث کے خلاف ہے، یہ بسرا لکھ کر اس کے خلاف آئے تو حدیث لکھ دو، پھر میں تحقیق کروں گا۔ اگر خلاف نہیں ہے بسرا لکھ کے نیچے لکھ دو، دہشت کرو کہ یہ بسرا نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے۔ آخر جناب وہ رونے لگا، اس نے کہا کہ میں زندگی بھر میں تمہیں سر کیا نہیں ہوگا، آپ میری جان چھوڑ۔ اب دیکھو نا، ایک ہی دفعہ ایسا کرنے سے آئندہ سب کو کان ہو گئے نا، پھر وہ بکواس کریں گے نہیں۔ آپ کہتے تھے جی ہم جاتے دانستہ والوں کو دیتے، وہ جواب تلاش کریں گے وہ آپ ایک وہ دس اور دے دیتے آپ کو، کیونکہ ان کا بس شرارت کر رہا ہے نا۔ آپ ان سے طریقہ یہی رکھے کہ جی یہ بسرا جو آپ نے لکھا ہے یہ لکھ دس کرے، اور لکھے کہ پورا بسرا لکھا ہے تو دھوکہ نہیں دیا بسرا لکھنے میں۔ اب اگر یہ قرآن جس کے خلاف ہے تو وہ آیت اور حدیث لکھ دے، ہم جا کر پھر تحقیق کریں گے کہ کیوں بھی واقعی یہ قرآن جس کے خلاف ہے، اور اب یہ ابھی لکھ دیں گے کہ اگر یہ قرآن جس کے خلاف ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم فقہ کو قرآن جس کے بعد مانتے ہیں، جو بسرا بھی تھا میرے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک دفعہ بھی وہ ایک ہی بسرے میں آپ ایسا کریں گے وہ کبھی آپ پر اعتراض نہیں کریں۔ لیکن آپ ان کے لے کر آ جاتے یہاں، یہ جواب دو اس کے جواب دو جی، امام صاحب کی وفات کے بعد مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو کوئی صحابی حدیث رہتا تو سب صحابہ مان لیتے، ایک بار ایک صحابی فوت عمر کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو چونکہ صحابہ کے زمانے میں پوری فقہ مدور نہیں تھی، سارے مسائل سمجھ نہیں تھے، کسی ملتحد نے محنت کر کے پورے مسائل جمع نہیں کیے تھے، اس وقت ایسی صورتیں تھیں کہ بعض مسائل ذہن میں آئے بعض نہ آئے، یا کوئی نیا بسرا پیش آئے اس نے اتحاد کیا اور حدیث اور اس کے خلاف مل گئی تو ایسا تھا۔ لیکن آج یہ بس صورت فرضی رہ گئی ہے، اصل میں باقی نہیں رہی، اس لیے امام صاحب کے ساتھ بھی 40 بجے سے تحقیق کے لیے بیٹھے تھے، پھر آج تک تحقیقات ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے اب وہ باغ نہیں، اب کسی چمار اور کمار کو ضرورت نہیں فکر عربی کے بسوں کے تحقیق کرنے کی، تو تحقیقیں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کی مثال دینا یہ غلط ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسائل مکمل جمع تھے ہی نہیں، اس لیے کوئی مسئلہ ملتا تھا کوئی نہیں ملتا تھا، کسی پر اتحاد ہوا کسی پر نہیں ہوا، کسی علاقے میں ایک روایت پہنچی کسی میں نہیں پہنچی، ایسی باتیں تھیں۔ یہ جو اتحادت ہے رواج کا فرمانے کہ اگر میرا کوئی قول جس کے خلاف نظر آئے اسے دیوار پر پھینک دے، اس میں سے ہمیں قول حدیث پہ بخار میں نظر آتا تو ہمیں چھوڑ دیتے، جبکہ عربی اس قول کو ثابت کرنے پہ تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے لی ہے بات کہ بھئی اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو، یہ کہاں سے لی ہے؟ پہلے اس کی سند پیش کریں امام صاحب کا، یہ یا تو شابی نے لکھا ہے یا شابلو نے لکھا ہے عبدالجید میں، یا شاہ نے لکھا ہے بیزار کبرا میں، سند کسی نے نقل نہیں کی، پہلی بات۔ دوسری یہ آدھی بات نقل کر رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اجتہاد کی قوت رکھتا ہے اور تحقیق کی پوری اہلیت رکھتا ہے، اس کو اگر ایسا قول ملے جو تحقیق میں اس کو ساری حدیثیں سب رہے ہیں، اب متعارض حدیثیں ترک اسلام سے واقف ہے، اور اس کو اگر کوئی حباب صاحب کے موافق حدیث نہیں ملی تو پھر وہ کیا کرے، وہ امام کے قول پر عمل کرے یا اس حدیث پر عمل کرے؟ اس میں دوی شافی نے بھی شراب حزب کے مقدمے میں، شاہ ولی اللہ نے بھی، ابن قدامہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ شافی کو ایسا ملا جو امام شافی کا قول ہے، اس کے خیال بھی حدیث کے خلاف ہے۔ حرفی کو ملا کہ امام کا ابو حنیفہ قول حدیث کے خلاف ہے، خبری کو ملا حدیث کے خلاف ہے، یا بالکی کو ملا، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص اگر آپ بھی ہے تو اسے امام شافی کے قول پر عمل کرنا ہوگا، حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ احادیث میں منسوخ حدیثیں بھی ہے معمر حدیثیں بھی ہے، اور یہ تعویر اور نسخ کو جانتا نہیں، اس لیے وہ تھے جو تھا وہ جانتا تھا
اسے اگر چھوڑا ہے تو برسوخ سمجھ کر چھوڑا ہے.
اگر وہ خود ملتحد ہے جس کو ایسا قول ملا, اب وہ کیا کرے؟ تو نووی نے لکھا ہے کہ اس میں تین قول ہے. ایک قول تو یہی ہے کہ وہ اپنے امام کے قول پر عمل کرے, کیونکہ اس کی تحقیق ناقص ہے, امام کی تحقیق کامل ہے. یہ صرف اپنے آپ کو ملتحد سمجھتا ہے اور اس کا ملتحد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے, اس لیے اس کی خطا پر یقین اجر ہے, اس کی خطا پر اجر یقینی نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر امام شافعی نے عمل نہیں کیا تو امام احمد یا امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے یا نہیں اس حدیث پر. اگر چار اماموں میں سے کسی نے عمل کیا ہو تو پھر اس کو گنجائش ہوگی ملتحد کو کہ وہ اس قول پر عمل کر لے, اور اگر کسی بھی امام نے عمل نہیں کیا تو اب چاروں سے باہر حق بالکل نہیں ہے. حق چاروں میں دائر ہے, چاروں سے باہر حق بالکل. وہ حدیث یقین شاذ قرات کی طرح متروک ہے, جس کو کسی قاری قرات میں شامل نہیں کیا وہ شاذ ہے, اس لیے وہ حدیث شاذ ہے. تو یہ تین قسم کے, دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جو ملتحد ہے ان کے لیے یہی ہے, اور وہاں بھی یہ لکھا کہ وہ عمل خود کرے لیکن جب کوئی اور فتویٰ پوچھے تو وہ اپنے امام کے قول پر فتویٰ دے, اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب دلیل نہیں پوچھے گے تو فرقہ باطلہ کا کیسے پتا چلے گا مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ اجتہادی مثال میں تو آپ کو قیامت تک ہی پتہ نہیں چلے گا, خود کوئی سر کو پتہ نہیں ہے کہ خطا ہے یا جزا ہے, ثواب ہے یا خطا ہے. اور آپ کو اللہ نے تقریب نہیں دی کہ آپ پتہ چلائے, آپ کو تو صرف اتنا ہے کہ اگر پتہ ہے میں شافی ہوں, یہ امام شافی کا قول ہے, اس پر عمل کرنے سے عمل یقین شافی کا مقبول ہے اور ایک اجر کو پکا یقین ہے اور دوسری اجر کی امید ہے. اس لیے وہی چھدر مقلد کے جا بارے میں اس کو اس اللہ نے نہیں ڈالا کہ تو جا کے تحقیق کر. اللہ نے, رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی تو عمل کر, اگر اب یہ تیرے ملتحد کا ثواب کو پہنچا تو تجھے دو اجر ملے گے, خطا بھی ہوگی عمل قبول ہے, اجر پکا ایک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جس طرح تحریک کر کے ادھر نماز پڑھی تو نماز یقین قبول ہو گئی اگرچہ خطا بعد میں پتا چلا, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس آپ کو اللہ نے تقریب نہیں ڈالا, آپ خود پڑھنا چاہے تو غلط ہے, تو وہ تو ملتحد کو بھی قیامت تک پتہ چلے گا خطا ہے یا نہیں, تو غیر ملتحد کو کیسے پتہ چلے گا اس میں خطا ہے یا نہیں. اور پرسی بعد میں کہتے فرق ہے, عورتیں مردوں کے تابع ہیں, اچھا تو ان کے مرد جو ٹوپی اتار کے پھینکتی, عورتیں کو تو پٹا نہیں پھینکتا, تابے داری کیوں کرتی اس کی, وہ بھی تو پٹا پھینک کے نماز پڑھا کرے. ان کے مرد جو ہے وہ اتنی بریار پہ کے سارے کپڑے بھی دنگی ہوتی ہے اللہ اکبر, تو عورتیں بھی اتنی کپڑا پیدا کریں, ان کے مردوں کی آدھی پیڑی لگی ہوتی ہے, عورتیں بھی آدھی پیڑی لگی کیا کرے نا, تو وہ عورتیں تابع کیڑی ہوتی ہے ان کے بھائی. رہا یہ کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں, یہ نہ قرآن میں ہے بات نہ حدیث میں ہے, خود مرد عورت میں پتہ نہیں فرق کرتے ہیں یا نہیں. اور پردے کا فرق یہ اجماعی فرق ہے, اس لیے یہ بات میں بھی پردے کا فرق ملحوظ رکھا گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, تبرانی میں روایت ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فرفع يديك اذا وضوءك, جب تم نماز کے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا دو, والبرأة ترفع يديها الى ثديها, اور عورت کے سروں تک ہاتھ اٹھائے. اب حضور پاک نے خود یہ فرق بیان فرما دیا نا حدیث میں, سجدے کی حدیث بھی موجود ہے کہ عورت مرد کی طرح سجدہ نہ کرے, سمٹ کر سجدہ کرے. عد البرأة لا شك في هذا كالرجل, حضور نے خود فرمایا. اب اس سے علت یہ نکالی ہوئی تھے درے کہ عورت کو پردے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے, یہ واجبات میں سے ہے, وہ سنتوں میں سے ہے. اب انہوں نے یہ کیا, اس پر اجماع ہو گئے, اس علت پر, یہ صرف ایک امام کی نہیں ہے. اب دو حدیثیں ہوگی, ایک حدیث پر عمل کرنے میں پردہ زیادہ کھلتا ہے ایک میں کم کھلتا ہے، تو جس میں زیادہ کھلتا ہے اس پر برد عمل کرے گا تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے، حدیث رہے نہ، اور جس پر پردہ زیادہ کھلتا ہے اس پر اور عمل کرنے گی، کیونکہ لہذا اس طرح اس کی سطر ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر شامی نے 22 فرق بیان کیے ہیں جو بہشتی گوہر میں بھی مذکور ہے آخری حصے میں۔ تو اس لیے یہ فرق سارے ایک ہی کہنے پر مبنی ہے کہ عورت کے لیے پردے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، اس لیے سب کی علت ایک ہی ہے۔ جیسے بشر کو نکالنے میں علت یہی ہے کہ دبے بسو نہیں ہے، جگرو کو نکالنے کی علت یہی ہے کہ دبے بسو، کیڑی کو نکالنے کی علت یہی ہے کہ دبے بسو۔ اب اس علت کے نیچے جتنے مسئلے آ گئے وہ سارے کو کہا نے ذکر کر دیے۔ تو اس لیے جو کتاب حدیث ہے، حدیث ہماری طرف سے چھپی ہوئی ہے، اس میں دو باب، دو جگہ باب بند ہے مرد عورت کی نماز کا فرق۔ تو یہ کہنا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، عورت تابع ہے، یہ صرف قیاس ہے۔ ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں، اجماع پیش کیا ہے۔ قیاس اس وقت حجت ہوتا ہے جب تک حدیث اور اجماع سے نہ ٹکرائے، اس لیے وہ قیاس پر عمل کرتے ہیں، نا بحال حدیث رکھا ہوا ہے۔ ہم قیاس کے خلاف اجماع پر عمل کر رہے ہیں یا حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو اعتراض ان پر ہونا چاہیے، ہم پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسائل سارے حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، بعض مسائل قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، بعض نہیں۔ احادیث میں پھر یہ کہتے ہیں جی وہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے، تو دیکھیے جس حدیث پر امام شاہ چاروں اماموں نے عمل کیا وہ حدیث با اجماع صحیح ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہا، نہ ضعیف کہا۔ اب جہاں اختلاف ہے تو جس حدیث پر امام شافی کا عمل ہے، شافی کے مقلد کے ہاں وہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ امام شافی کا فرمان ہے اذا سأل حدیث فہو مذہبی۔ جس حدیث پر میرے امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے میرے ہاں وہ صحیح ہے، کیونکہ میرے امام کا فرمان ہے اذا سأل حدیث فہو۔ ہاں جس حدیث پر امام ابو حنیفہ کا عمل ہے اس کو یہ اللہ سے ضعیف کہلوا دے، اللہ سے ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ کی بات مان لیں گے، یہ اللہ کے رسول سے ضعیف کہلوا دے ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات، اور اگر یہ خود کہے یہ ضعیف ہے تو اسے صاف کہہ دو بھائی میرے دلائل چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جو قیاس، تو نہ تو تجھے میں اللہ مانتا ہوں، نہ تجھے میں رسول مانتا ہوں، نہ تجھے میں اجماع امت مانتا ہوں، نہ تجھے مجتہد مانتا ہوں، تیری بکواس میری کسی دن کے کھاتے میں نہیں آتی، اس لیے تیری بکواس میری کسی دن کے کھاتے میں نہیں آتی، اس لیے اس بکواس کو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم تو چار باتیں، اب خیال کر کے امام کا اتحاد حجت نہ ہو اور چوپندویں صدی کے بکواس حجت ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر امتی کی بات ماننی ہے تو پھر امتیوں میں چار امام ایسے ہیں جن پر امت کا اجماع ہے کہ یہ چاروں مجتہد تھے، دین کے باہر تھے، اور چاروں نے مکمل دین مرتب کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ دو قاعدے زیر میں رکھے، دو قاعدے۔ پہلا یہ کہ کتاب و سنت میں صرف فہم فقیہ حجت ہے اور کسی کا فہم حجت نہیں، یہ پہلا۔ جب بھی کوئی بات کرے کہ بھئی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں مطلب فقیہ کا بیان کیا آپ کا اپنا، تو فقیہ کا حجت ہے، شفیع کا حجت ہے۔ اب دوسرا قدم ہے کہ فقہا میں خود اختلاف ہے، امام شافی یوں فرما رہے، امام ابو حنیفہ یوں فرما رہے، اب کیا کیا جائے؟ تو خود تم خیر امت اور سے تامرون، کیا ہے آگے؟ تامرون وطن ہونا۔ تو جس طرح اختلاف قرات میں جو قرات یہاں معروف ہے اس پر قرآن تلاوت کیا جائے گا، باقی کسی اور علاقے میں معروف ہے یہاں معروف نہیں ہے۔ اسی طرح جس ملک میں مذہب شافی معروف ہے وہاں سارے شافی مذہب پر عمل کریں، یہاں مالکی مذہب معروف ہے وہاں سارے مالکی مذہب پر عمل کریں، یہاں حنفیوں پر ہے وہ حنفی، جہاں حنفی ہے وہاں حنفی۔ ہاں اگر کوئی علاقہ ایسا ہو ہرمین شریف کی طرح جہاں چاروں مذہب موجود ہیں تو وہاں پہلے جس پر آپ عمل کر لیں گے اس پر عمل کرتے جائیں گے۔ چونکہ عمل سے اب آپ نے اس کا وقت کر لیا نا, اب اس سے نکلنے کی آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے. اگر نکلیں گے تو بوچھے تو آپ ہے نہیں کہ اتحاد سے نکلیں گے, اتباع ہوا سے نکلیں گے نا, تو بوچھے کی تقریر تو واجبات میں سے ہے, اتباع ہوا حرام ہے. اس لیے اتباع ہوا آپ نہیں کر سکتے, اتباع ہوا کو چھوڑ دیں. فقہ کے مضمون کے بارے میں ضروری باتیں ہو گئی. اگر نکلیں گے تو بوچھے تو آپ ہے نہیں کہ اتحاد سے نکلیں گے, اتباع ہوا سے نکلیں گے نا, تو بوچھے کی تقریر تو واجبات میں سے ہے, اتباع ہوا حرام ہے. اس لیے اتباع ہوا آپ نہیں کر سکتے, اتباع ہوا کو چھوڑ دیں. فقہ کے مضمون کے بارے میں ضروری باتیں ہو گئی. بس ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ قرآن حدیث پر جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی گناہ ہے, اور جھوٹ سننا تو بہت بڑی نیکی ہے نا. جی کوئی قرآن حدیث پر جھوٹ بولے اور آپ سنے, بہت ثواب ملتا ہے نا. جی یہ بھی گناہ ہے. تو یہ گناہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, آپ یہ سنتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے, یہ پہلے یہ گناہ ہے یا نہیں؟ جی توبہ کر دی ہے یا نہیں؟ جی پھر توبہ کا طریقہ پوچھ لو نا. قرآن لے کر ان کے پیچھے پیچھے پھرنا ہے کہ جی قرآن سے نماز سکھا دو, قرآن سے نماز سکھا دو, جتنی ہے اتنی سکھا دو, سکھا دو. آخر فرض تو اللہ کے ہوتے, وہ تو ہونے چاہیے نا, وہاں فرض کا حکم لکھا ہوا ہو, فرض کی تعریف لکھی ہوئی ہو, سکھا دو. جی خود چلے جانا ہے, اس کے بعد دوسرا بھیج دینا لڑکا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, جب تک وہ تحریری طور پر توبہ نہ کرے کہ ہم قرآن پر جھوٹ بولتے تھے, چھوڑ نہ دی ان کو, آپ کی توبہ قبول بالکل نہیں ہوگی. یاد رکھنا, سکول کاج کے لڑکے پیچھے لگا دو, قرآن لے جاؤ جی, دماغ سکھاؤ جی. آپ جو کہتے ہیں بھائی دماغ قرآن دیش میں, دماغ سکھاؤ جی, دماغ سکھاؤ جی, دماغ سکھاؤ جی. سیکھنا کیا کیا ہے لکھ لو, لفظ احکام, احکام سارے سیکھ لے. احکام میں فرض, فرض کی تاریخ, فرضوں کی تعداد, فرضوں کی ترتیب, فرض کی تاریخ, کون فرض کتنے ہیں ایک رکعت میں, ان کی تعداد کتنی, پھر تعداد کتنی ہے, پھر ترتیب کا ذکر, وہ پہلے سجدہ پہلے ہے, پھر آہستہ پڑھنا ہے یا اونچی, اور پھر بھول جائے تو کیا کرنا ہے. واجب, واجب کی تعریف, وہ لکھے کہ یہ تعریف ہے, اچھا قرآن کی یاد لکھو, حدیث لکھو, پھر واجبات کی تعداد, واجبات کی ترتیب, واجب کے ترک کا حکم بولنے کا, اور جو چیز واجب ہے کون سی چیز اونچی پڑھنی واجب ہے, کون سی ایسا پڑھنی واجب ہے, سنت اس کی تعریف, اور اس کی تعداد سنتوں کی, ترتیب, پھر کون سی اونچی پڑھنی سنت ہے, کون سی چیز ایسا پڑھنی سنت ہے, پھر اس کی بھول کا مسئلہ. اس طرح گستا بکرو ببا بوسن, یہ اس طریقے سے ان سے سیکھنا ہے, اور جب تک وہ توبہ نہ کرے, لکھ کر نہ دے کہ ہم قرآن پر جھوٹ بولتے تھے, ان کی جان نہیں چھوڑنی. آپ کی توبہ کو بولنی ہوگی, یاد رکھنا, پکی بات ہے. اس کے بعد جب وہ قرآن سے توبہ کر لے کے ہم جھوٹے تھے, پھر بخاری لے کر پیچھے پھر دوڑ کے یہ سبحان کلا دکھاؤ کہاں لکھی ہے. سبحان بھی پڑھنے کا حکم کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, سبحان لکھی کہاں ہے یہاں. یہی باتیں ترتیب سے بخاری سے پوچھ دی ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ کر گلی ایسے چھوڑ کر بھاگے گے جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ غیر مقدم بھاگ جاتا تھا نا. اب تو وہ آپ کو تلاش کرتی ہے، آؤ جی آپ کو قرآن دیش سنا ہے، آپ قرآن دیش لے کر پیچھے پھریں گے اور وہ آپ کی بنتے کریں گے یار ہمیں معاف کر دے چھوڑ دے جا رہا ہوں. جب تک یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تم سارے گناہ گار ہو. سننے میں تو اس گناہ سے توبہ کرنے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب توبہ کا طریقہ ہی میں نے بتا دیا، تم قیامت کو نہیں کہہ سکو گے یا اللہ ہمیں توبہ کا طریقہ نہیں بتایا تھا. توبہ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ تم توبہ کرنے میں کتنی دیر کرتے ہو. جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ مہینہ دیر کرے گناہ ہوگا. ان کو بھی کہو کہ ہمیں قرآن سے نماز سکھا دو، جتنی دیر کرے گا گناہ تمہیں ہوگا، کیونکہ تم کہتے ہو تم غلط نماز پڑھتی ہو تو ہم تو غلطی پڑھیں گے نا، یہ گناہ تمہیں ہوگا، ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں. اگر تم مہینہ دیر کرو گے گناہ تمہارا تم پر ہوگا ہماری نمازوں کا، سال دیر کرو گے گناہ تم پر ہوگا. تو بس یہی بیٹھے پوچھوں پر آتے رہے یا توبہ کر دی گیا گناہوں سے؟ جی بے شک تم چلے جاؤ گے یہاں سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چوری جہاں بھی ہو تھانے اطلاع پہنچ جاتی ہے. کوئی میرا شاگرد کہیں علاقے میں کام کر رہا ہو نا، امریکہ میں کام کر رہا ہے، وہ مجھے یہاں چیخے گھر میں مطلب سنائی دیتی ہے کہ بھی کوئی ہے وہاں پہنچا ہوا. اس لیے مجھے آپ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، مجھے یہاں بیٹھے پتا چلتا ہے کہ بھی کوئی وہاں کام کر رہا ہے، چیخے نکل رہی ہے گھر میں مطلب کی، ان کے پخانے خطا ہو رہے ہیں. لیکن یہ جب ہی ہوں گے جب آپ گناہ سے توبہ کریں گے، پہلے آپ پر توبہ ضروری ہے. تو توبہ کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ یہ انتظار ہی نہ کرے کہ وہ فقہ پر اعتراض کرے، فقہ کا مطلب خود لکھ کے بھیج دے کہ جی یہ کس حدیث کے خلاف ہے، کس آیت کے خلاف ہے، ہم چاہتے ہیں تحقیق ہو جائے. اب آپ لکھ لکھ کر بھیجیں گے نا، وہ آپ سے جان چھڑائیں گے. وہ تو ڈرتوں کو ڈراتے ہیں نا. وہ کسی نے کہا افسر سے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، ورنہ ورنہ کیا کہ ورنہ پھر اسی تنخواہ پر کام کروں گا. پہلے تو بڑے زور سے دو چار تنخواہ بڑھاؤ بڑھاؤ، ورنہ ورنہ آگے کیا پھر اسی پر کر لوں گا. اب وہ تو آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں ان سے. نہیں آپ نے ڈرنا ہے ہی نہیں، آپ خود جائیں ان کے پاس، فقہ لے جب اس سے بچ گئی ایک سفر ذرا چیک ہو جائے، اب مسئلہ پڑے گی آپ حدیث کے خلاف لکھیں حدیث خلاف لکھیں. وہ جو فقہ کے خلاف بھونکتے ہیں نا، انشاءاللہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی بالکل. لیکن اگر آپ نے نہ کی تو گناہ سارا آپ کو ہوگا. وہ آخر دعوت ہوتی ہے.